بیان عام طور پر نکاح سے پہلے ہوتا ہے، مگر میں نکاح کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو لوگ نکاح میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کسی کام سے جانا ہوتا ہے تو وہ بےچارے زبردستی بیٹھتے ہیں، پھر ان چیزوں کا تھوڑا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ وہ بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوتے، وہ تو آئے ہوتے ہیں نکاح میں شرکت، تو ادھر مولوی صاحب اپنی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے پچھلے درس میں اتوار کو جو بیان ہوا تھا وہ ریکارڈ نہیں ہوا۔ کیا مسئلہ ہو رہا ہے یار، یہ وہ پتہ نہیں آواز میں گڑبڑ تھی یا کیا تھا، وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ تو پچھلے درس کا میں تھوڑا سا صرف خلاصہ بیان کروں گا، پھر آگے چلتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ویسے بھی وہ تھوڑا سا خشک موضوع بھی ہے اور بار بار اس پہ سمجھانا انسان اس سے تھک بھی جاتا ہے۔ پھر پچھلے درس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ دوبارہ جب سنیں گے تو وہ بھی بےچارے پریشان ہوں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ تم ان کو، عورتوں کو رہائش دو، بیویوں کو رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، انہیں پریشان مت کرو اور ان پر زندگی کو تنگ مت کرو، بلکہ ان کے حقوق پورے طریقے سے، معروف طریقے سے ان کے حقوق ادا کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر بیوی کو طلاق ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو جب تک اس کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ حاملہ عورت اگر اس کو ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ ڈیورس حمل کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ، لیکن فرق کیا ہوگا کہ عام حالات میں جب کسی نے بیوی کو طلاق دی تو جب تک تین مینسز، تین دفعہ ماہواریاں آ کے اس کو ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ لیکن اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کا خرچہ کس، جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے۔ اور کیا ہوگا، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، بچے کی ولادت کے بعد پھر مسئلہ یہ بیان کیا، اگر وہ دودھ پلائیں بچے کو، کیونکہ بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، تو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں اگر وہ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر اس کا ان کو، اس کی ان کو اجرت دو، کیونکہ وہ تمہارا بچہ پال رہی ہے۔ تو یہ اجرت دودھ پلانے کی اجرت کہلاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ اجرت ہوتی ہے بچے کو کی نگہداشت کی، تو اس کے الگ سے عورت کو پیسے دیے جائیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ اجرت کتنی ہوگی یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لو عرف کے مطابق۔ اگر میاں بیوی خود کسی اماؤنٹ پہ متفق ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان میں اختلاف ہو رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے نہیں میں اتنے دوں گا، بیوی کہہ رہی نہیں زیادہ دو، ایسا ہی اختلاف ہوتا ہے نا جب طلاقیں ہوتی ہیں، پھر تو اتفاق رائے سے تو کوئی کام ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے جہاں بھی دو آدمیوں میں اختلاف ہوگا تو تیسرے کو حکم بنائیں گے۔ پھر وہ آج جب ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ طلاق ہو گئی تو بیوی کا نان نفقہ کتنا ہونا چاہیے، تو اگر اس میں اختلاف ہو رہا ہو تو فتوے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کسی مفتی کو حکم بنا لیں۔ لڑکی بھی اپنی ضرورتیں بیان کرے، جی میرے یہ یہ خرچے ہیں، اور لڑکا بتا دے بھائی میری یہ تنخواہ ہے تو آپ اس میں بتا دیں میں کتنا، تو وہ فیصلہ کر دیں گے، اس کے حساب سے اس کو اماؤنٹ دے دیا جائے۔ اگر شریعت کے مطابق یہ فیصلے ہوں تو طلاق کے بعد جو اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ شریعت نے دو دو اور چار کی طرح ایک چیز بیان کر دی ہے بھائی یہ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے کشتی ہوتی ہے؟ طلاق ہوئی، بیوی جتنی چیزوں پہ قبضہ کر سکتی ہے وہ کر لیتی ہے، اور میاں کے ہاتھ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میاں کی ہو گئی۔ بچے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ بیگم صاحبہ کے۔ اب لیتے رہو عدالت سے، قیامت آ جائے گی مگر عدالت کے ذریعے آپ کے بچے نہیں ملیں گے، اگلی حکومت تبدیل ہو جائے گی، بچے بڑے ہو کر خود جج بن جائیں گے اور انہی بچوں کا کیس عدالت میں چل رہا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اپنی بیوی سے بچہ لینے کے لیے جس عدالت میں کیس کیا تھا نا، وہ اتنا لمبا کیس چلے گا کہ ممکن ہے وہ آپ کا بچہ ہی جج بن کے اپنا کیس نمٹا رہا ہو، وہاں بیٹھ گیا، بچہ نہیں ملے گا آپ کو. ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے. اور اگر میاں کے پاس بچے ہیں، زبردستی ہتھیا لی ہے اس نے، بیوی عدالت سے نہیں لے سکتی. وکیلوں کے پاس اتنی ہوشیاریاں ہیں، آپ کو ایسے الٹے سیدھے طریقے بتا دیں گے کہ وہ ساری زندگی عدالت کے چکر لگاتی رہے گی، بچے نہیں لے سکتی. تو ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب و کتاب چل رہا ہے. اب ظاہر ہے بچوں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا نا، بہت ہی نالائق ہوگا جو کہے گا مجھے بچے ہی نہیں چاہیے. جو شریف سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کیا کر جاتے ہیں کہ بچے ہمیں ملیں. تو شریعت نے اس بارے میں دو اور دو چار کی طرح ایک اصول ضابطہ بیان کر دیا. وہ اصول یہ ہے تھی کس کی غلطی تھی فلانے کی، بھائی نہیں رہ سکتے کوئی بات نہیں، امساکم بمعروف محبت سے رہو، او تسریحم بحسان، روز روز جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھٹول رہے ہو، مار رہے ہو، خودکشیاں ہو رہی ہیں، تو تسریح بالحسان محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. فوراً علیحدگی میں سوال پیدا ہوتا ہے بچوں کا کیا ہوگا، سوال ہوتا ہے نا، خلا آپ لوگ کو نہیں ہو رہا سوال، فوراً سوال تو بچوں کا کیا ہوگا، بتا دیے بچوں کا یہ ہوگا بھائی. اگر وہ حمل سے ہے تو بھائی شوہر صاحب اس کا خرچہ اٹھائیں گے، اور بچے کے جب تک وہ بچہ رہے گا ماں کے پاس، چھوٹا بچہ، اصول یہ ہے کہ لڑکا 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے، 7 سال کے بعد باپ کے پاس آئے گا. وہ لڑکی 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی، 9 سال کے بعد باپ کے پاس آئے گی. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آج کل طلاقیں بہت ہو رہی ہیں اور پھر ایسے ظلم ایک دوسرے پر شروع کر دیتے ہیں. بھائی بچوں کو کیوں، بچوں کا کیا قصور ہے، بچے تو باپ کے بھی ہیں ماں کے بھی ہیں، آپ کی آپس میں نہیں بنی علیحدگی ہو گئی، لیکن چھینا جھپٹی میں نہ لگو، کسی نے بھی بچے دوسرے سے چھینے ظلم ہوگا. تو شریعت نے اصول بیان کر دیا، چھوٹے بچے کس کے پاس رہیں گے، ماں کے پاس، کیونکہ ماں سے بچوں کو چھیننا یہ ماں پر بہت ظلم ہے. ماں دنیا چھوڑ سکتی ہے، چھوٹے بچے نہیں چھوڑ سکتی، بہت ظلم زیادتی ہے یہ. تو وہ ماں کے پاس رہیں گے، اور جب جتنے عرصے، کتنا عرصہ رہیں گے، لڑکا جب 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا اور لڑکی 9 سال تک. لیکن اس دوران باپ اس سے مل بھی سکتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کو ملنے سے روک دیں، یہ اجازت نہیں ہے. باپ اس دوران ان سے ملے گا بھی، اور ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ان بچوں کے ساتھ رات بھی گزارنے کی اس کا حق ہے، ماں روک نہیں سکتی. یہ تمام باتیں فقہاء کرام نے کتابوں میں بیان کی، یعنی باپ اگر چاہے نا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کہ بھائی میں ان بچوں کے ساتھ رات گزاروں گا، تو ماں کو وہ بچہ باپ کے حوالے کرنا پڑے گا، بھائی آپ رات گزاریں اگلے دن دے دیں. تو باپ کو بھی مل گیا نا بھائی بچے، اس کو بھی تو، اس کی بھی تو نسل ہے. وہ ماں کو شریعت نے کتنا پروٹوکول دے دیا کہ بچے تم اپنے پاس رکھو، لیکن باپ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ان سے ملے گا اور رات ان کے ساتھ گزارے گا. اور باپ پہ ذمہ داری کیا ڈالی کہ اس دوران جتنا بھی بچوں کا خرچہ ہے وہ ماں کے کندھوں پہ نہیں ہے بلکہ باپ کے کندھوں پر ہے. اب میں بتا رہا ہوں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کا قانون کیا ہے، اور اسلام نے کیسے ایسا ایک راستہ دیا جس میں دونوں کا فائدہ ہے. تو باپ کو کچھ حقوق دیے اور ذمہ داری باپ پہ ڈال دیے. وہ ذمہ داریاں ڈالی کہ ان کا خرچ، تک شادی نہیں ہو جاتی اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، اور بیٹا جب تک 7 سال تک نہیں ہو جاتا اس کا خرچہ باپ کے ذمے. 7 سال کے بعد تو پھر باپ کے پاس آئے گا، وہ تو خرچہ اس نے اٹھانا ہی ہے. تو یہ جو ذمہ داری ہے شریعت نے باپ پہ ڈال دی اور اس کو ایک اجازت دے دی، بھائی تو مل سکتے ہو لیکن چھین نہیں سکتے، چھین نہیں سکتے. جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے گا تو پھر باپ کو وہ بچہ لینے پر عدالت مجبور کرے گی. اسلام کا حکم جو یہ جو بتا رہا ہوں، باپ اگر کہنا مجھے بچہ نہیں چاہیے تو میں اپنے آج کل کی زبان میں کہتا ہوں کہ آپ کے باپ کو بھی بچہ لینا پڑے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا بیٹا 7 سال کا ہو گیا ہے مگر میں اپنی وائف ہی کے پاس چھوڑا ہوا، میں اس کو اپنے پاس نہیں لانا چاہتا، تو میں کہتا ہوں آپ کے باپ کو بھی یہ بچہ لینا پڑے گا، یعنی آپ کو لینا پڑے گا لازمی. فقہا نے بیان کیا ہے کہ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو اس کو لازماً باپ کو لینا پڑے گا. اگر ماں رکاوٹ ڈالے تو بھی ماں کی نہیں سنی جائے گی، بلکہ باپ کو زبردستی وہ باپ کے حوالے کیے جائیں گے. پھر ترتیب بدل جائے گی. پہلے ماں کے پاس رہتے تھے, باپ ملنے آتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ خرچہ سارا باپ بھیج رہا تھا, باپ ملنے کے لیے آیا کرتا تھا, ہفتے میں ایک دفعہ رات بھی گزارتا تھا ان کے پاس. اب ترتیب بدل گئی, بچے کس کے پاس آ گئے؟ باپ کے پاس. اب ماں ملاقات کرے گی ان سے آ کے, اور رات بھی گزار سکتی ہے بچوں کے ساتھ اسی ترتیب کے مطابق. یہ ترتیب چلے گی بالغ ہونے تک, اور لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ باپ کے پاس رہے گی. لڑکا جب بالغ ہو گیا اب اس کو اجازت ہے, بھائی تمہارے وہ بھی ابا ہیں اور وہ تمہاری امی ہیں, ادھر بھی رہو جا کے, ادھر بھی رہو, نہیں تو شادی کر کے الگ ہی رہ لو, نہ ادھر نہ ادھر. پھر جس کو چاہو ابا کو اپنے گھر بلا لو, اما کو, جیسے ایک نیچرل لائف ہے جو ایک طریقہ کار ہے. لیکن لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ زبردستی کس کے پاس رہے گی؟ باپ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ کیوں ہے اصول؟ یہ اصول اس لیے ہے کہ اس میں شریعت نے والدین کے اپنے ذاتی مفاد کو بھی دیکھا ہے اور بچوں کے مفاد کو بھی دیکھا ہے. ماں باپ کا مفاد کیا ہے؟ ماں کا مفاد یہ ہے کہ بچہ اس سے نہ چھینا جائے. چھوٹے بچے سے ماں کو ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ نہیں, اس سے چھین لینا اس کو نفسیاتی مریض بنانے کے مترادف ہے. طلاقیں ہوتی ہیں, باپ بعض دفعہ بچہ ماں سے چھین لیتا ہے, وہ پاگل ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. اس کو بچہ اتنا یاد آتا ہے, اس کی باتیں یاد آتی ہیں, وہ سارا اس نے جنا ہے تکلیف سے, دو سال اس کو اپنی چھاتی سے لگایا ہے, وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ تو ماں کی بھی رعایت کی. باپ کا دل مضبوط ہوتا ہے, وہ برداشت کرے گا. اسے بچپن میں اتنا وہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ رہے, بلکہ اس کے لیے تو پالنا مشکل ہے, تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ملاقات کرتا رہوں. تو اور اس میں شریعت نے بچوں کے مفاد کو بھی دیکھا ہے. بچے کا مفاد یہ ہے کہ بچہ بچپن میں ماں کے پاس رہنے میں بچے کا زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ بچے کو بچپن میں تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی, غیرت حمیت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بچے کو بچپن میں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ محبت کی, ممتا کی. یہ جو ممتا ہے یہ باپ میں نہیں ہوتی, باپ میں بپتا ہوتی ہے جو بچہ بچپن میں افورڈ نہیں کر سکتا. باپ کو تو کیا ہوتا ہے, خر دماغ ہوتا ہے نا, ذرا سی بات تو غصہ آئے گا, پٹاخ کر کے ایک چماٹ لگے. بچے کو یہ چیزیں تھوڑی چاہیے, ڈر جائے گا وہ. بچے چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں, یہ زوں جیسے ایسے ڈانٹ لگائے گا وہ بےچارہ سہم جائے گا. اور اس کا کام بھی نہیں ہے. بچے کی پوٹیاں صاف کرنا, اس کے پیمپر, یہ ساری ذمہ داریاں ماں بڑی محبت سے کرتی ہے. بچے کو بچپن میں کیا چاہیے؟ ماں کی ممتا. 7 سال کا جب لڑکا ہو جائے تو اب اس کی تربیت کی عمر شروع ہو. یہ 7 سال فقہا نے کہاں سے نکالے ہیں؟ حدیث سے. حدیث میں آتا ہے بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. اس سے پتا چلتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اب وہ سیکھنا سمجھنا اس نے شروع کر دیا ہے. اب اس کی عمر شروع ہو گئی ہے ڈانٹ ٹپٹ کی, بیٹا یہ کرو یہ نہیں کرو, جھوٹ بولنا بری بات ہے, یہ چوری بری بات ہے. تو اس چیز میں بچے کو نصیحت بھی چاہیے, اور صرف نصیحت کافی نہیں ہے, کوئی روب بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ بچے صرف میٹھی میٹھی نصیحتوں سے عمل نہیں کرتے. وہ تھوڑا سا کوئی آنکھیں دکھائے گا تو بات مانتے ہیں. دیکھا نہیں ہے مائیں سارا دن بچوں کے پیچھے پھرتی رہتی ہیں, یہ کر لو یہ کھا لو, وہ نہیں کرتے. ابا جب آتے ہیں تو پھر وہ ایک دفعہ بولتے ہیں یہ کام کرو فوراً. میری چھوٹی بچی ابھی تو بےچاری چھوٹی ہے, فجر میں نہیں اٹھتی. ماں بچی کو اٹھاتی رہے گی نہیں اٹھے گی. میں جاتا ہوں ایسے کر کے اٹھاتا ہوں, بس اٹھ جاؤ, اٹھ کے وضو کر کے پوری 2 سنتیں 2 فرض, تسلی, اطمینان, تسبیحات بھی اطمینان کے ساتھ. صحیح ہے نا؟ اس کو پتا ہے پھر ڈانٹ آئے گی. تو مائیں نہیں پال سکتی, ماؤں کا روب نہیں ہوتا. اللہ نے بنایا نہیں ہے روب. اس کو اگر روب دار بنا دیا ہوتا تو بچہ تو بےچارا سارا دن ٹھٹھٹا رہتا, ڈرتا رہتا. اللہ نے اس میں ممتا رکھی ہے, شفقت رکھی ہے, تبھی بچے ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ابا سے ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے ابا سے چماٹ ملے گا کھانے کو, ڈانٹ ملے گی. محبت کہاں ملے گی؟ اما کے پاس. تو اب اس کو محبت کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے لڑکے کو. تو 7 سال میں اس کو کس کے حوالے کیا جائے گا؟ باپ کے. کیونکہ اگر ابھی بھی ماں کے پاس رہا تو بگڑ جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی بھی اگر یہ ماں کے پاس رہا تو بگڑ جائے گا. باپ کے پاس رہے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی باپ خود بگڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے سیدھا کرے گا. جتنا بھی بگڑا ہوا ہو, اولاد کے معاملے میں انسان بڑا غیرت مند ہوتا ہے, اور ماں جتنی بھی نیک ہو اولاد کے معاملے میں غیرت مند تو ہوگی, مگر قوت نہیں ہے تربیت کی, طاقت نہیں ہے. لڑکا جب باہر ادھر ادھر لڑکوں میں بیٹھنا شروع کرے گا, ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کن کن لڑکوں سے دوستیاں لگا کے رکھا ہوا ہے, موبائل پہ کیا کیا دیکھ رہا ہے, یہ ساری چالاکیاں کون جانتا ہے؟ باپ جانتا ہے, وہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھے گا. اور لڑکی 9 سال کی اس لیے کہ لڑکی کو جو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں, صفائی ستھرائی ہے, آداب, یہ ماں سے زیادہ اچھا سیکھ سکتی ہے. باپ سے زیادہ کیونکہ وہ کلوز نہیں ہوتی, باپ سے زیادہ اٹیچ نہیں ہوتی, اس لیے وہ 9 سال تک. 9 سال کے بعد باپ کے حوالے اس لیے کیا جائے گا کہ یہ سیکھتی تو ماں سے ہے, باپ سے کم سیکھتی ہے, ماں سے زیادہ سیکھتی ہے, مگر اب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والی ہے, اب اس کے لیے محافظ چاہیے, محافظ جو اس کی عزت کی حفاظت کرے, اس کی چکر بازیاں نہ شروع ہو جائیں, کہ لڑکوں سے دوستیاں نہ شروع ہو جائیں, کیونکہ اس عمر میں آج کل بھی آپ دیکھ لیں اسکول کالج میں سیٹنگ اور یہ ایزی لوڈ شروع ہو جاتا ہے. اس عمر بچی جب 9 سال کی ہو تو فری میں بیلنس اس کے موبائل میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب فقہا کہتے ہیں کہ اب اس کو کس کے حوالے کیا جائے گا, بولو بھائی, باپ کے حوالے, کیونکہ باپ جو ہے نا وہ نظر رکھے گا اس کے اوپر, کیونکہ اس نے ساری چکر بازیاں بچپن میں چلائی ہوئی ہیں, اس کو پتا ہے کہ کس کس طریقے سے لڑکیوں کو الو بنایا جاتا ہے, کس کس طریقے سے ان کی عزتوں میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. اور ایک اور چیز ہے باپ کے اندر جو فقہا کہتے ہیں ماں میں اس کیفیت میں نہیں ہے, وہ کیا ہے, فتح القدیر میں لکھا ہے علامہ ابن حمام فرماتے ہیں, لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ, اللہ نے مرد میں جو غیرت رکھی ہے وہ عورت میں نہیں رکھی. اگر عورت کو پتا چلے میری بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہیں ڈال رہا ہے, عورت کو بھی غصہ آئے گا, لیکن باپ کو پتا چلے نا میری بیٹی کو کوئی غلط نہیں اسے دیکھ رہا ہے تو غصہ نہیں آئے گا, صرف یہ اس کی آنکھیں نکال دے گا باہر, پھوڑ دے گا اس کی آنکھیں جا, اس کو ایسے جذبات پیدا ہوں گے. اگر انسان کا بچہ ہے, یہ آج کل تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, سر آپ کی بیٹی فلانے کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی بات نہیں یار, انجوائے کرنے دو, اس کی اپنی لائف ہے, چلتا ہے, معاشرے کا حصہ ہے. غیرت ہی ختم ہو جائے, حدیث میں آتا ہے نا اضافہ تکل حیا ففعل ما شئت, تم میں شرم ختم ہو گئی, غیرت ختم ہو گئی, پھر جو چاہے کرو. تو یہ نارمل لوگوں کے حالات بیان کر رہا ہوں, غیرت ہی نہیں ہے وہ, میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا غیرت سے, ایک آدمی میں غیرت ہی نہیں تھی تو کسی نے کوٹ کوٹ کے اس میں غیرت بھری کے دیکھیں کچھ تھوڑی سی غیرت آ گئی, تو اب اس میں اتنی سی آ گئی تو وہ اپنا غیرت کا واقعہ سنا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو فلاں جگہ دیکھا, یوں دیکھا, میرے غصہ آیا, کیا کیا بھائی تم, بہت غصہ آیا, بس یہ کیا میں نے. پھر ایک دن کیا ہوا, میں نے دیکھا کہ گھر میں اس طرح وہ ایسے, میں نے دیکھا ان کو صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں, تو مجھے اتنا غصہ آیا میں نے صوفہ ہی گھر سے باہر نکال دیا. غیرت میں بھائی, اتنی غیرت کہ میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا, تو یہ بھی غیرت. تو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نارمل لوگ ہوتے ہیں, جن کو فطرتاً تو باپ میں اللہ نے بڑی غیرت رکھی ہوتی ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی میں ایک اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بلوغت کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اب اس کو محافظ کی ضرورت ہے, محافظ کی, جس میں غیرت ہو, کوئی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھے, کوئی اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرے, یہ اس کی آنکھیں باہر نکال دیں, اتنا اس میں جوش ہو اور حفاظت کرنا جانتا بھی ہو, صرف جوش کافی نہیں ہے. تو مرد جو ہے, باپ جو ہے, اس میں یہ غیرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بیٹی کی حفاظت کرنا جانتا بھی ہے. تبھی آپ دیکھیں جن بچیوں کے ابا ہوتے ہیں نا ابا, ان سے ان کا لینا بھی آسان نہیں ہوتا, وہ اتنے کراس کوئسچن پوچھتا ہے. تبھی جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ڈائریکٹ اماں سے رابطہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, باپ سے رابطہ نہیں کرتے, ان کو پتا ہے باپ یہ کباب میں ہڈی بنے گا, اماں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے رشتے دار خاتون تھی, ان کے لیے ایک رشتہ آیا, اکثر یہ واقعی میں بتاتے رہتا ہوں, تو وہ رشتہ جس نے آیا نا, اس وہ عجیب عجیب باتیں پھینک رہا تھا, تو کافی لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس نے, ہاں ہو گئی, مجھے بٹھایا گیا تو میں نے اس سے انٹرویو لینا شروع کیا. جب میں نے انٹرویو لیا نا, وہ میں بتاتا ہوں نا کہ کام کیا ہے آپ کا, کہہ رہے ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. اب میں سمجھا ٹرانسپورٹیشن, کوئی چائنا سے مال ان کا کنٹینر میں آ رہا ہے جا رہا ہے. پتا یہ چلا جب تفتیش کی تو ٹرانسپورٹیشن کا, میں ٹرک میں نیچے سے مال اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں اور اوپر والا مال نیچے اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا کام ہو رہا ہے. یہ بھی کام حلال ہے, مگر یہ ٹوپی کرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, بلو کیوں بنا رہے ہو, سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے. تو آدمی ان چالاکیوں کو جانتا ہے کہ یہ کیا, یہ جو بات کرو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا. خواتین کو اس معاملے میں تھوڑی سی چکنی چپڑی باتیں کرو نا, وہ فوراً شیشے میں اتر آتی. ان سے بولو بھائی آپ اتنی اچھی, آپ کی بیٹی کو میں انشاءاللہ, وہ باپ فوراً کیا پوچھے گا, بیٹا تم یہ بتاؤ پلکوں پہ نہیں رکشے میں بھی سفر کرا سکتے ہو بیٹی کو, تمہاری تنخواہ کتنی ہے, ہمیں پلکوں پہ نہیں بٹھانا, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, ہماری بیٹی تو ہمیشہ کار میں سفر کیا اس نے, آپ جناب چنچی میں بٹھا کے لے جائیں گے تو یہ ہمیں میچنگ کا رشتہ لگتا نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا میچنگ ہے بھائی, وہ جس خاندان سے تعلق ہے تو اسی حساب سے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں. وہ پوچھے گا, وہ سوالات پوچھے گا, آپ کی تنخواہ کتنی ہے, کیا کھلاؤ گے, کہ اللہ کھلانے والا ہے. ایک صاحب نے رشتہ لینے آئے کہیں, تو مجھے وہ لڑکی کے بھائی نے مجھے بلا لیا, ذرا ان سے سوال پوچھے. میں نے کہا آپ کی کیا کھلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا آپ کہہ سکتے ہیں, بس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمد للہ, بہت اچھا کھا رہے ہیں, بہت اچھا کھلائیں گے. میں نے کہا ماشاء اللہ, اللہ نے بہت کچھ دیا آپ کو, تو ذرا ہمیں اگر پتا چل جائے نا کیا کیا دیا ہوا ہے, کیا کیا دیا ہوا ہے آپ کو,
کہہ رہے ہیں کیا اللہ کا دیا الحمدللہ سب کچھ موجود ہے. بھائی بتاؤ تو صحیح کیا کیا دیا ہوا ہے, تنخواہ کتنی ہے, تنخواہ بتا ہی نہیں رہا. تو بھائی کلیئر بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ دو نمبری. یہ کون پکڑتا ہے؟ مرد پکڑتا ہے. تو غیرت کے معاملے میں بھی اور حفاظت کے معاملے میں بھی. تو اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو کس کے حوالے کیا جائے گا؟ باپ کے. مگر ماں سے ملتی رہے گی, وہ ماں سے ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا. جب شادی ہو جائے گی تو پھر اپنے گھر, پھر ماں سے بھی ملے باپ سے بھی. یہ ایک لگا بندہ, ایک بہت خوبصورت اصول اور ضابطہ ہے. اگر معاشرہ اس پر آ جائے تو آج کل یہ طلاق کے بعد ہوئے جھگڑے جس کے ہاتھ میں بچے آئے وہ اس نے چھین لیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عدالت تو اکثر عورتوں کا ساتھ دیتی ہے, بچے ماں کے پاس چلے تو جاتے ہیں, باپ سے محروم تو ہو جاتے ہیں, مگر ان بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. پھر وہ بچے مستقبل میں خود ماں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں, ماں کے لیے. کیونکہ جو یاد رکھو, بچوں کو اگر کوئی ماں کا ادب سکھاتا ہے نا, وہ بھی باپ ہی ہے. اگر باپ کا روب بچوں پہ نہ ہو تو بچے ماں کا احترام بھی نہیں کرتے. یہ بتا دوں آپ کو, ماں کا احترام بھی جب ہی کریں گے جب باپ ان کو ماں کا احترام سکھائے گا, روب سے, سختی سے, نرمی سے, ہر طرح سے, ورنہ وہ ماں کا احترام بھی نہیں کرتے. عدالت میں ایک کیس آیا تھا. پہلے ججز بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے, اب تو حکومت کا ایک عجیب سا حساب بن گیا ہے کہ بس وہ ایک لگا بندہ قانون ہے, اسی پر فیصلہ کرتے ہیں. پہلے ایک عدالت میں 15-20 سال پہلے ایک کیس آیا تھا کہ بچے ماں کے پاس تھے, باپ نے کیس دائر کیا ہوا تھا کہ یہ بچے مجھے چاہیے. کشتی شروع ہو جاتی ہے نا, لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو ماں نے, باپ نے کیس داخل کیا ہوا تھا کہ یہ بچے مجھے چاہیے. اب وکیل نے یہ ثابت کرنا تھا کہ بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں, لہذا بچے باپ کے پاس نہیں جائیں گے, ماں کا حق ہے. تو وکیل نے ماں کو یہ سکھایا کہ جب بچہ عدالت میں آئے نا, باپ ملنے کے لیے آئے, تو بچے سے کہنا نفرت سے نا اپنے باپ کے منہ پہ تھوکے. وہ اس نے فنٹر بننے کی کوشش کی وکیل نے اور ماں نے بھی. تو ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آیا تو بچے نے نفرت سے باپ کے منہ پہ تھوکا بھی اور تھپڑ بھی مارا. اسی وقت جج نے فیصلہ کیا کہ بچہ باپ کے حوالے کر دیا جائے. عقل مند جج تھا, اس نے کہا یہ ماں اس بچے کی تربیت غلط کر رہی ہے, جو بچے کو باپ کے خلاف برگلا رہی ہے, اتنا اس کو فرعون بنا رہی ہے کہ جس باپ نے تجھے جنا, چاہے وہ چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, ہے تو باپ نا اس کا. لیکن یہ کیا, اسی وقت جج نے اس عورت کو ڈانٹا کہ تم یہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو کہ بچوں کا باپ آیا ہے تو اس کے منہ پہ وہ تھپڑ مار رہے ہیں. جو باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو. پھر جج نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ وہ لینے کے دینے پڑ گئے اس عورت. تو یہ اس ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے ایک باپ کو حق یہ بھی دیا ہے بچوں کے فائدے کے لیے کہ بچے رہیں گے تو ماں کے پاس 7 سال کی عمر اور 9 سال کی عمر تک. لیکن بچے نے پڑھنا کس اسکول میں اور کہاں پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, یہ سارے فیصلے باپ کو اتھارٹی حاصل ہے, باپ فیصلہ کرے گا. ہوتا یہ ہے کہ خرچہ سارا باپ سے لیا جا رہا ہے, مگر باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلوں میں میرا قطن کوئی دخل نہیں ہے, پھر خرچہ لینے کی عورت مجاز نہیں ہے. عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جب کیس چلتا ہے نا, میرے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں اس طرح کے, طلاق ہو گئی, بچوں کا کیس داخل کیا باپ نے, عدالت باپ کو بلاتی ہے, اس پہ خرچہ ڈال دیتی ہے پہلی فرصت میں کہ بھائی شریعت, یہاں عدالت شریعت کا استعمال کرتی ہے. شریعت کہتی ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, کہ سارا خرچہ باپ پر ہے. باپ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے, مجھے ہاں جی آپ پر ہے, وہ بےچارا کولو کا بیل بن کے خرچے دینا شروع کر دیتے. یہ لو جی اتنے ہزار ہر مہینے. کیا ہے, بچی ہے بازاروں میں گھوم رہی ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے, میری بیٹی وہاں بھی جا رہی ہے, ادھر بھی جا رہی ہے, فلاں سے دوستیاں بھی ہو رہی ہیں, وہ اس اسکول میں پڑھ رہی ہے, میں اس اسکول میں نہیں چاہتا. یہ اس میں باپ کی نہیں سنی جاتی اور عدالت بھی مجبور نہیں کرتی کہ باپ سے فیصلہ, باپ سے پوچھو. ایسی صورت میں ہم پھر لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں, بھائی اگر یہ سچویشن ہے تو آپ خرچہ دینا بند کر دیں. کیونکہ یہ تو ٹفین والی بات ہو گئی, لینے کی باری آتی ہے تو شریعت, اور پورا پورا حق لیا جا رہا ہے. جب حق دینے کی باری آ رہی ہے تو پھر شریعت نہیں. تو ہمارے ہاں پھر کیا کہتے ہیں, ہم پاکستانی قانون کو مانتے ہیں. نہ تم پاکستان کے قانون کو مانتے ہو, نہ تم اسلام کو مانتے ہو, تم صرف اپنی خواہشات کو مانتے ہو کہ تمہیں جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے تم اس کو فالو کر رہے ہو. تو میں ان خواتین سے جو طلاق کے بعد بچوں کو چھین لیتی ہیں باپ سے, ٹھیک ہے چھین لیں, عدالت کی طاقت آپ نے استعمال کی, مگر یاد رکھو قیامت کے دن یہ گلے پڑ جائے گا, یہ مسئلہ گلے پڑ جائے گا. میرے پاس مردوں کے بھی فون آتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دی, بچے لے کر غائب ہو گئی ہے, پتہ ہی نہیں. تو باپ کو بھی تو ایک عذاب میں آتا ہے نا, اس کو بھی تو, اس کے بھی تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اولاد. تو یاد رکھو اصل عدالت کب قائم ہوگی, قیامت کے دن. اس وقت پتہ چلے گا, کسی سے گاڑی چھین لو یہ بھی ظلم ہے, اس کا عذاب ہلکا ہے. کسی سے زمین چھین لو اس کا بھی بہت عذاب ہے, مگر کسی سے اس کی اولاد چھین لی تو سمجھ لو کہ اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دی. اور یہی حکم مرد کا ہے, بعض دفعہ مرد طلاق دے کے عورت سے اولاد چھین لیتا ہے. ایک صاحب آئے, وہ بھی اس انہوں نے کہا میں نے چھین لی, میں تو دیتا ہی نہیں, میں تو ملاتا بھی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چھین لیں تو قیامت میں آپ کو پتا چل جائے گا اس کا عذاب کیا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. تو وہی بات ہے کہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد بھی تو شریعت نے کچھ احکام دیے, بھائی یہ کوئی بات نہیں علیحدگی ہوگی, اس کو بہت بڑا ایشو نہ بناؤ. اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی وقت اور وہ دونوں جو ہے نا وہ کچھ کمپرومائز پہ آتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ بھائی طلاق تو ہو گئی ہے نہیں رہ سکتے, اب چلو بچوں کے معاملے میں ہم آپس میں مل جل کے فیصلہ کریں گے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں درمیان میں فساد ڈال دیتے ہیں. اب باپ بچوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو لڑکی کے چاچا آ کے بولیں گے شرم نہیں آتی جس آدمی نے تمہیں طلاق دی اس سے بچوں کو ملاقات کروا رہی ہے, تو ہماری غیرت اور کے خلاف ہے یہ. وہ کیا کرے گا؟ آگ لگائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ جو مائیں بچوں کو چھینتی ہیں نا باپ سے, بالآخر جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں پھر ان کو جب ضرورت پڑتی ہے نا باپ کی, پھر ان میں شرم اور غیرت ختم, پھر یہ باپ سے رابطہ کرتی ہیں. بچی کے رشتے نہیں آ رہے ان کے ابا کے, ابا کو پہنا دو یہ بیٹی, بولو آپ رکھ لیں. کیونکہ بیٹی جب ایک عمر تک پہنچتی ہے شادی نہیں ہوتی تو گھر میں ماں اور بیٹی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب وہ باتیں کر رہا ہوں جو گھروں میں ہو رہی ہیں, ماں بیٹی کے جھگڑے, پھر کہتے ہیں اس کو باپ کے حوالے کرو. اب کیوں حوالے کرو؟ اب کیوں حوالے کرو بھائی؟ ایک صاحب آئے میرے پاس, کیپٹن تھے وہ, کہہ رہے میری بیوی کو طلاق ہوئی تھی, میں نے طلاق دی تھی, لڑائی جھگڑے رہتے تھے, بیٹی کو مجھ سے چھین لیا, بیٹی بڑی ہو گئی, اب بیٹی 35-36 سال کی ہو گئی, اس کی شادی تو ہو نہیں سکی ان سے, اور بیٹی کو میرے خلاف ساری زندگی ورغلاتی رہی, اتنی نفرت اس کے دل میں میری ڈال دی اور اخلاق بھی خراب کر دیے, بے دین بنا دیا. اب اس 36 سال کی عمر میں ایک تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو میری وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹی کو ملے گی. اب کہہ رہی ہے کہ اب وہ ماں کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹی آپ اپنے پاس رکھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی ظلم ہے, زیادتی. میں نے تو ان کو یہی کہا آپ کی بیٹی آپ رکھیں اپنے پاس, 36 سال کی ہو 40 سال کی ہو, لیکن یہ کتنی شرارتی عورت ہے, کتنی شرارتی عورت. تو یہ بھائی یہ آخرت کو سامنے رکھو, اللہ کے عذاب کو سامنے رکھو. اسی طرح مرد بھی بیٹی کو رکھ لیا لیکن جب بیٹی بڑی ہو گئی تو اب وہ بیوی کے حوالے کر رہا ہے بھائی اس کو پالو, تو یہ بھی غلط ہے. اب جو ہے نا پہلے تو آپ نے اس کو چھین لیا, عقل نہیں رہی تو جی اب آپ اس کو پالیں. تو یہ سارے ظلم ہیں, زیادتیاں ہیں اور یہ جہالتیں ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ سارے ظلم ساری زیادتیاں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو دینداروں سے جڑتے ہیں, داڑیاں بھی ہیں, شلوارے ٹکنوں سے اوپر بھی ہیں, پانچوں وقت کے نمازی بھی ہیں, لیکن جب معاملات اور اختلافات ہوتے ہیں تو کوئی نمازی نہیں رہتا, کوئی خانقاہی نہیں رہتا, کوئی تبلیغ والا نہیں رہتا, کوئی جہادی نہیں رہتا, کوئی عالم نہیں رہتا, سب ایک دوسرے پر ظلم. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ جہیز کو ہتھیار لیتا ہے سارا, جہیز ہی نہیں رکھتا, واپس ہی نہیں کرتا جہیز اس کا, کہتا یہ میرا ہے. تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی. تو یہ ساری باتیں اللہ قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. دیکھو ہندوؤں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, عیسائیوں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے, سکھوں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں, ہمارے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے جو ہمیں تبیان لکل شئین, اللہ فرماتے ہیں ایک ایک چیز میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں, کھول کھول کے, تاکہ ظلم نہ ہو, معاشرے میں محبت کا ماحول قائم ہو. اگر اس طرح سے میاں بیوی میں طلاق کے بعد یہ والا معاملہ ہو نا جو میں بتا رہا ہوں, جو شریعت کہتی ہے, بچے کبھی بھی نہیں بگڑتے. کیونکہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, میاں بیوی میں طلاق ہوئی, بچوں کے معاملے میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا بھائی بچوں کو ایک دوسرے سے ہم نے ورگلانا نہیں ہے. عجیب بات ہے, میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک دفعہ میں ایک شادی میں جا رہا, مجھے نکاح پڑھانا تھا دولہا کا. میں نے کہا آپ کے ابا گائے, تو کہنے لگے ابا آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہے؟ کہہ رہے نہیں وہ کسی اور مکان میں رہتے ہیں. یہ کیا بات ہے, ابا کسی اور مکان میں رہتے ہیں, امی کسی اور مکان میں, ایسے ابا, ایسا ابا کہاں سے لپا؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا ایسا ابا کہاں سے لپا. میں نے کہا بھائی الگ الگ کیوں رہتے؟ کہہ رہے ہیں اصل میں ہم جب چھوٹے ہمارے والدین میں ڈیورس ہو گئی تھی. یہ تو بڑا عجیب سا کام ہے. کہہ رہے نہیں وہ نہیں بنتی تھی آپس میں, تو خود ہی فیصلہ کیا تھا اماں ابا نے کہ بھائی الگ الگ ہی رہتے ہیں. تو ابا نے کہا تھا ٹھیک ہے ڈیورس میں تمہیں دیتا ہوں, لیکن بچوں کے معاملے میں نہ تم ان کو میرے خلاف برگلانا اور نہ میں ان کو تمہارے, خرچہ میں ان کا دوں گا, شادی میں بھی ان کا خرچہ اٹھاؤں گا, بچیوں کا بھی, اور یہ مجھ سے بھی ملتی رہیں گے, بچے ہیں تمہارے پاس. تو ابا کا فلیٹ بھی اماں کے فلیٹ کے بالکل ساتھ. نہیں آ رہی بات؟ بچے ابا سے بھی مل لیں گے, ہمارے ابا ہیں, یہ ہماری اماں ہیں, ٹھیک ہے میاں بیوی نہیں ہے لیکن ہمارے ابا اماں تو ہیں نا, اسی طریقے سے بچوں کی ایسی بہترین تربیت ہوئی, نیک ہیں ماشاءاللہ, دیندار ہیں, ابھی موقع ملا آپ کو ان سے ملاؤں گا, کوئی مجھے کوئی نہ ٹیکنیکل فالٹ نظر آتا ہے ان کے اندر, نہ کوئی دینی فالٹ نظر آتا ہے, ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ماشاءاللہ. تو لوگ ورنہ کیا کہتے ہیں, طلاق ہو گئے تو اب ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, اب تو ان کے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا, ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, تو کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ آپس میں پھر ایسا ایک دوسرے کے خلاف برگلاتے ہیں کہ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے, وہ کسی کام کے رہتے ہی نہیں. تو ان میاں بیوی نے پہلے سے طے کر لیا بھائی نہیں رہ سکتے, مگر بچوں کے معاملے میں نہ تم اس کو لگلاؤ گی نہ میں. تو بچے بڑے اچھے طریقے سے پل گئے, جاب بھی کر لی. ایک اور کیس بات سے بات یاد آتی ہے نا, ایک اور صاحب اسی طرح ان کا بھی یہی کیس ہوا, میاں بیوی میں علیحدہ. اب یہ نا کہ آپ جا کے طلاقیں دینا شروع کر دیں اور کہیں چلو بچوں کے معاملے میں ہم مولوی صاحب نے بتایا کہ کمپرومائز کر لیں گے, ویسے اگر تم چاہو تو الگ رہ لو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو کبھی کوئی مجبوری میں طلاق تک نوبت پہنچ جائے, طلاق تو اب غزل حلال ہے نا, حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق. یہ تو مجبوری کی حالت میں بتا رہا ہوں بھائی, اگر دینی پڑ جائے تو پھر بچوں کے معاملے میں کمپرومائز کر لیا کرو. خرچہ سارا شوہر دے گا, بچے کس کے پاس رہیں گے, اور ہفتے میں ایک رات. عدالتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ عدالتوں میں جو ملاقات ہوتی ہے نا بچوں کی باپ کے ساتھ, وہ ایسی ملاقات ہوتی ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے نہ ہی ہو تو اچھا ہے, مجرمین کی طرح جا کے بچوں سے ملتا ہے, اور عدالت کے کٹہرے میں ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی چور ہوں جو مجھے عدالت پکڑ کے لائی ہے بچوں سے ملانے کے لیے. باپ کو غیرت آتی ہے بہت اس سے, غضب. اس لیے عدالتوں میں نہ جایا کرو, جج خود حیران ہوتا ہے کہ شریف آدمی ہو کے تم عدالت میں کیوں آئے ہو اپنا کیس نمٹانے کے لیے. عدالتوں میں نہ جائیں, عدالتوں میں تو چور جاتے ہیں اور مجرم, عدالتوں سے تو اللہ بچا کے رکھے سب مسلمان. میں کوئی توہین عدالت نہیں کر رہا, ہمارا جو نصاب, جو عدالتوں کا جو حساب کتاب بنا ہوا ہے نا, وہ عجیب ہے. قانون کسی بھی ملک کا بذات خود غلط نہیں ہوتا, وہ تو لوگوں کے مفاد کے لیے, لیکن اتنے لچڑ قسم کے وکیل ہوتے ہیں اور ایسے رشوت خور قسم کے جج ہوتے ہیں کہ آپ کو انصاف بہت بہت مشکل ہے کہ آپ کو انصاف ملے. وہاں چینا چھپٹی جو زیادہ پیسے کھلا دے وہ جیت جاتا ہے. وہ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا, ایک وکیل نے اپنے موکل کے حق میں ثبوت پیش کیا. عدالت نے کہا جی ثبوت پیش کرو اس کے, یہ مجرم نہیں. وکیل نے ایک کتاب پیش کر دی, کہا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 356 پہ آپ کو میرے موکل کے حق میں ثبوت ملے گا. جب 356 کھولا تو اس میں 5,000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا. عدالت نے کہا اس طرح کے مجھے 3 ثبوت اور چاہیے. صفحہ نمبر 356 کے جو ثبوت ہے آرٹیکل اور دفعہ فلاں کے تحت, آرٹیکل نمبر فلاں کے تحت, مجھے اس قسم کے 3 ثبوت اور چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر, اگلی پیشی میں انشاءاللہ اس جیسے 3 ثبوت اور. یہ اشارتاً, یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, دوسرے وکیل کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا یہ بات کیا ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا واقعی کوئی شک ہے, تو یہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ بعض جج اچھے بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر تھوڑا سا یہ اس قسم کے وکیل تو بہت ہی کم نیک ہوتے ہیں. ہوتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ, لیکن بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا, یہ معاملہ اگر حل کر لیا جائے جیسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. کوئی طلاق بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ لڑکی بھی برباد اور لڑکے بھی, اور کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں رہ سکتے کوئی بات نہیں, دوبارہ سے بھائی تم کہیں اور شادی کرو گئی ہو, بچوں کے معاملے میں ایسا حساب کتاب. لیکن یاد رکھو, یہ جو ماں اپنے ساتھ بچوں کو رکھ سکتی ہے, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ جب رکھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ کہیں اور شادی نہ کرے. شوہر کے رشتہ داروں کے علاوہ, شوہر کے بھائی سے شادی کر لی پھر بھی بچے رکھے گی اپنے پاس, شوہر کے بھتیجے سے شادی کر لی پھر بھی بچے رکھے گی, لیکن شوہر کے خاندان کے علاوہ کہیں اور اگر اس نے شادی کی ہے پھر کسی قیمت سے اس کو اپنے ساتھ اولاد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ پھر جب اوریجنل باپ موجود ہے تو سوتیلے باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی اولاد کو پالے, یہ بالکل اجازت نہیں ہے. کیونکہ اس سے جو حقیقی باپ ہے نا, اس کے جذبات کو بہت غیرت آتی ہے کہ میری اولاد ہو کے کسی اور آدمی کے گھر میں کیوں پل رہی ہے, بشرطے کہ اس میں غیرت ہو. ورنہ میں نے بتایا نا, آج کل تو غیرت ہی ختم ہے, تم ہی پالو بھائی, میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, جب میرا کوئی واسطہ ہی نہیں. اس لیے جب یا تو باپ موجود ہی نہیں, یتیم ہے, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر حقیقی باپ موجود ہے پھر تمام فقہا کا اتفاق ہے, پھر ماں اپنے ساتھ بچوں کو کسی قیمت پر نہیں رکھ سکتی. کیونکہ وہ سوتیلا باپ ایک تو وہ محبت دے نہیں سکتا جو حقیقی باپ دے سکتا ہے, دوسرا اگر اس کے بھی اولاد ہو گئی تو وہ ان بچوں کو ٹیڑی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, اور وراثت میں بھی ان بچوں کا کوئی حق نہیں ہے, اور دوسرا اس میں اس باپ کے جذبات کو ٹھیس بہت پہنچے گی جو حقیقی باپ. ہاں اس کی اجازت سے رکھے یا کوئی وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں اس کا فائدہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عام حالات میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے, سخت گناہ ہے یہ. لیکن ہمارے معاشرے میں ان پہ کسی چیز پر عمل نہیں ہوتا. تہجد گزار, داڑھی والے, نمازی, وہ بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو دین ہے نا, دین وہ صرف مسجد اور عبادت کی حد تک رہ گیا ہے. باقی ہمارے خاندانی معاملات, ہمارے وراثت اور ہماری تجارتیں, ان سے دین آہستہ آہستہ نکل گیا ہے. وہ جو ہے نا, اس میں کوئی مذہب کو لوگ اکثر فالو نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے بھائی انسان کے دین کا, معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دیندار ہیں. یاد رکھو, گناہ ہو جانا کسی سے یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. گناہ ہو جانا, اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جب معاملات کو آپ شریعت کی روشنی میں حل نہیں کرتے, اس کا مطلب آپ شریعت کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شریعت ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہے. اس میں کفر کا خطرہ ہے. قرآن مجید میں اس کو بہت اللہ نے بہت اہمیت سے بیان کیا, ومن يفعل فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر فیصلہ نہ کریں یہ لوگ کافر ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, یہ فاسق ہیں. فاولئك هم الظالمون, یہ ظالم ہیں. جب ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے, اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام موجود ہے, اس میں اللہ نے خود جج بن کے فیصلہ کر دیا ہے, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی اور سے فیصلہ کرواؤ بھائی آپ؟ پھر کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جب اللہ نے جج بن کے فیصلہ کر دیا, پھر اس فیصلے کو نافذ کروانے کے لیے تو عدالت جا سکتے ہیں آپ. اس فیصلے پر آپ نے عمل ہی نہیں کرنا, یہ تو پھر کفر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, عدالت کی صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو عدالت قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤں گا, مگر سامنے والا اس فیصلے کو نہیں مانے گا, پھر آپ عدالت جائیں, پھر ایک مجبوری ہے. لیکن جب سامنے والی پارٹی تیار ہے قرآن و سنت سے فیصلے کے لیے, آپ تیار نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ پھر اب شاید آپ کی نماز بھی قبول نہ ہو, آپ کا حج بھی قبول نہ ہو. اللہ کہیں گے جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے, حق دینے کی باری آتی ہے, پھر تو مجھ میں تمہیں انصاف نظر نہیں آتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں, حدیث میں بیان کردہ واقعہ, اس عبرت کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلے. یہودیوں میں ایسا ہوا کہ کسی مرد اور عورت, شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا. اب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, رجم کرو ان کو. یہ سزا تورات میں لکھی ہوئی تھی. یہودی ہمیشہ تورات میں فیصلہ کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, قرآن کو نہیں مانتے تھے. کس پہ فیصلہ کرتے تھے؟ تورات. اب جب دیکھا کہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کو مار دو, تو وہ یہودیوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بدنامی ہوگی, ہم مولوی ہیں اور علماء ہیں, لوگ کہیں گے دیکھو پتھروں سے مار رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا شریعت کے نافذ کرتے ہوئے, تو مسئلہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ کرواؤ. اب اس واقعے کے ایک ایک پہلو پہ اچھی طرح غور کریں, کس سے فیصلہ کرواؤ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے. بظاہر تو بالکل درست فیصلہ تھا نا, نبی کے پاس آ رہے ہیں تو نبی تو یقیناً تورات سے اچھا فیصلہ, کیونکہ تورات میں تو کچھ تحریف بھی ہو چکی تھی اور تورات تو منسوخ بھی ہو چکی ہے, اور قرآن تو بار بار یہی کہہ رہے کہ نبی سے فیصلے کرواؤ. تو اب آگے کیا, کس سے فیصلہ کروانے کے لیے؟ نبی سے. مگر قرآن نے ان کے اس عمل پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی, بلکہ ان کو تانا دیا ہے. اب کیوں آ رہے ہو, اب کیوں آ رہے ہو, اب تورات پہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ جب ساری زندگی تورات پہ چلے ہو تو یہ مسئلہ بھی تمہیں کہاں سے پوچھنا چاہیے تھا؟ تورات سے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلک پہ چلنا کیوں ضروری ہے. آپ ساری زندگی فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھی, طلاق کے بعد آپ اہل حدیث سے فتویٰ لے رہے ہیں, اب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ رفع الیدین کا فیصلہ اہل حدیث سے کیوں نہیں لیا؟ آمین والا مسئلہ اہل حدیث سے کیوں نہیں؟ طلاق دینے کے بعد اہل حدیث کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا مطلب حدیث کو فالو کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد اپنی خواہشات. علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ ایک آدمی شافعی فقہ پر عمل کرتا ہے, امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ نکاح میں اگر گواہ فاسق اور فاجر ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں گواہ اگر فاسق فاجر بھی ہوں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھے ذرا اچھی طرح سے. گواہ اگر فاسق بھی ہو تو امام ابو حنیفہ کے ہاں نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی ہے بڑی زبردست. فرمائے ایک آدمی شافعی فقہ کو فالو کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ گواہ اگر فاسق فاجر ہوں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا, لیکن اس نے نکاح پڑھایا, اس کو نیک گواہ نہیں ملے, اس نے کہا امام ابو حنیفہ کے مذہب کو میں لے رہا ہوں. اس مسئلے میں کس کے مذہب کو لے رہا ہوں؟ امام وہ بھی مجتہد تھے، لہذا میرا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا. کسی دن اسے غصہ آیا، غصے میں دھڑ 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 تین طلاقیں نکال دیں. اب امام شافی بھی کہہ رہے نکاح ختم، اور امام حنیفہ بھی کہہ رہے نکاح ختم، لیکن وہ کہہ رہے کہ شافی مذہب کے مطابق تو میرا نکاح چونکہ ہوا ہی نہیں تھا، لہذا یہ اس عورت کو طلاقیں ہوئی تو اجنبی عورت تھی، اب میں شافی مذہب کے مطابق نئے سرے سے دوبارہ نکاح کروں گا. نہیں آ رہی بات سمجھ. حالانکہ بذات خود شافی مذہب بھی برحق ہے، بذات خود حنفی مذہب بھی برحق ہے، لیکن یہاں اس شخص کے باطل ہونے پر، جہنمی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے. کیوں؟ یہ کبھی شافی مذہب کو لے رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو وہ برحق لگ رہا ہے، بلکہ اس کو اپنی خواہشات وہاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. کبھی حنفی مذہب کو لے رہا ہے، کبھی اہل حدیث کے پاس جا رہا ہے، کبھی جناب شیعہ مذہب کے پاس جا رہا ہے، کچھ چیزیں وہاں سے لے رہے ہیں، کچھ وہاں سے لے. کبھی جامع اظہر کا فتویٰ لے کر آ رہا ہے، کبھی فلانی جگہ سے فتویٰ لے کر آ رہا ہے، کبھی جناب ادھر سے فتویٰ، جہاں سے اس کو اس کی مرضی کا فتویٰ مل رہا ہے. تو اس کا مقصد دلیل کی اتباع یا کسی مجتہد کی اتباع نہیں ہے، اس کا مقصد ہے جہاں سے میرا کام پورا ہوتا ہے میں وہاں سے پورا کروں. میں نے ایک مثال دی تھی نا، ایک دفعہ ایک صاحب یہاں تین طلاقیں دے کر آئے. میں نے ان سے کہا بھائی بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے. کہنے لگے سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں شیخ بن باز، ان کا فتویٰ ہے کہ ایک ہوتی ہے طلاق. بہت بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کیا شیخ بن باز سے فتوے پر لے کر عمل کرتے رہے ہو، یا یہیں سے دار العلوم قرنگی کا، جامعہ فاروقیہ کا، یہیں سے فتوا لیا ہے؟ کہہ رہے یہیں سے لیا ہے، لیکن اس مسئلے میں ان کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے وہ دلیل، ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. میں نے کہا دلائل کی دنیا میں تو پھر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، دلیل کس کی مضبوط ہے کس کی کمزور وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہو، ان کی دلیل نہیں. وہ کہنے لگا وہ سعودی عرب کے مفتی ہیں بہت بڑے اس لیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے، مکہ مدینہ کو جیسے فضیلت ہے تو وہاں کے مفتی یقیناً قابل فضیلت ہے. تو میں نے کہا لیکن ان کے پھر فتوے میں یہ بھی ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. میں نے کہا یہ شیخ بن باز ہی کا فتویٰ ہے اور میرے پاس تحریری شکل میں موجود ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ بھی نماز نہیں پڑھتے اور آپ کی بیوی بھی بہت سی نمازیں چھوڑتی ہے. تو میں نے کہا ہمارے فتوے میں تو یہ گنجائش ہے کہ آپ کہیں اور نکاح کریں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ان کے فتوے کو اگر فالو کرو گے تو کہیں بھی نکاح کرو گے تو روزانہ 10 دفعہ ٹوٹے گا وہ نکاح. نہیں کم از کم 5 دفعہ تو ٹوٹے گا، 5 نمازیں جب نہیں پڑھو گے نا، پھر توبہ کر کے اسلام قبول کرو گے، نکاح دوبارہ پڑھو گے، پھر ظہر جب چھوڑو گے تو دوبارہ دائرہ اسلام سے خارج. 5 دفعہ دن میں کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کرنا پڑے گا اور نماز پڑھنے کا اللہ سے معاہدہ بھی کرنا پڑے گا کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، اور 5 دفعہ نکاح کی تجدید بھی کرنی پڑے گی. ممکن ہے آپ کو کوئی بات نہیں بار بار نکاح کرتا رہوں گا، تو ہر دفعہ نکاح میں مہر بھی رکھنا، مہر بھی ہوتا ہے، کم سے کم 1500 بھی مہر، جو کم از کم از کم مہر ہے تقریباً 1500 بھی رکھو تو بیوی کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. کہہ رہے نہیں اس معاملے میں میں ان کی بات کو فالو نہیں کرتا. کہہ رہے طلاق کے مسئلے میں تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں. میں نے کہا وہ نماز کے مسئلے میں بھی تورات نہیں پیش کرتے، اس میں بھی حدیث ہی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انجیل اور تورات نہیں پیش کرتے، اس میں بھی کیا پیش کرتے ہیں؟ حدیث. اور میں نے کہا طلاق کے مسئلے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ تو صریح نہیں ہے. صریح اس میں تو ہے نبی کے دور میں 3-1 سمجھی جاتی تھی، کون سمجھتا تھا اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. کون سمجھتا تھا؟ کیا بڑے بڑے صحابہ سمجھتے تھے، اہل علم سمجھتے تھے، یا وہ صحابہ سمجھتے تھے جن کو طلاق کے مسئلے کا علم نہیں تھا؟ جبکہ نماز کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم لوگ نماز چھوڑنے کو نبی کے دور میں کفر سمجھا کرتے تھے اور نماز کے علاوہ کسی اور عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے. اب وہ بغلے جھانک رہے، کہہ رہے نہیں. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آپ کو اسلام کو فالو کرنا نہیں ہے، آپ کو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مسلک کی پابندی ضروری ہے تاکہ انسان خواہشات سے. اب یہودیوں نے کیا کیا کہ تورات کرتے رہتے تھے سارا دن کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، تورات ہے تورات ہے. اب کیا ہوا، تورات میں لکھا تھا کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. تو کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ فیصلہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شرارت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا چونکہ تم ساری زندگی تورات کو مانتے رہے ہو، اس لیے میں تمہارے درمیان تمہاری ہی کتاب سے فیصلہ کروں گا، تمہارا مذہب تمہیں جو کہتا ہے میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا. آئی بات سمجھ میں؟ جج کے لیے یہ جائز ہے کہ آئلی قوانین اور ان کے خاندانی آئلی مسائل ہوتے ہیں نا, اگر ہماری شریعت میں اس کے خلاف نہ ہو تو پھر انہی کے مذہب کے مطابق ان کو فیصلہ کر دے, بھائی تمہارے ہاں اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے, تمہارے مذہب میں تو یہ طلاق ہے, تمہارے ہاں اس کو نکاح سمجھا, جیسے ہندو آگ کے گرد سات چکر لگاتے ہیں نا تو ان کا نکاح اسی سے, وہ ایجاب و قبول نہیں کرتے ہماری طرح. ہمارے ہاں تو نکاح بہت آسان ہے, جیسے بھی میں نے نکاح پڑھایا نا, ابھی قبول ہے اس میں قبول ہو گیا ختم, کوئی چکر وکر بازیوں کی, پہلے اتنی چکر بازی ہو چکی ہوتی ہیں آج کل, اب مزید کیا چکر لگائے گا, ٹھیک ہے, اب تو صرف ایجاب و قبول, ایجاب و قبول کرنا ہے. تو ہندوؤں کے یہاں کیا ہے, آگ کے گرد پنڈت جی پہلے کچھ پڑھتے ہیں, گٹم پٹرم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ دولہا کے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا نہ دلہن کی. ہم لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں عربی میں ہوتا ہے, اس کا ترجمہ مل جاتا ہے, اس میں نصیحتیں ہوتی ہیں, کوئی سمجھنا چاہے تو آرام سے سمجھ سکتا ہے. ہندو پنڈت جی پڑھتے نا, ہوئے جھیڑے گھوڑے بلے آلو گوبھی ٹماٹر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں کیا کہہ کے جاتا ہے وہ, اللہ واللہ عالم. اسلام کتنا نیچرل مذہب ہے, کتنا آسان اور کتنا سادہ مذہب ہے. تو اب اگر ہندو مرد اور عورت نے اسلام قبول کر لیا, میاں بیوی نے, تو اسلام ان کو دوبارہ نکاح کا حکم نہیں دیتا, بلکہ اسی نکاح کو کنسیڈر کرتا ہے. بھائی تمہارا جو آگ کے گرد سات چکر لگائے تھے نا, اسلام بھی کہتا ہے وہی تمہارے یہاں چونکہ اس طرح ہو جاتا ہے تو ہم بھی اسی کو درست مان لیتے ہیں, دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا, جاؤ تورات لے کر آؤ. وہ تورات لے کر آئے, شرارتی تھے, آپ نے فرمایا تلاوت کرو تورات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس یہودی نے کیا کیا کہ وہ تلاوت کرنا شروع کی, جو رجم والی آیت تھی نا اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, ایسے ہاتھ رکھ کے تلاوت کرنا شروع کی تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے کسی کو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے عالم تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اور تورات کے حافظ بھی تھے. یہ حافظ تھے, یہ سمجھ گیا کہ درمیان سے ایک آیت کھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک آیت کھا رہا ہے, یہاں ایک آیت ہے یہ کھا رہا ہے. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے اس یہودی کا ہاتھ اٹھایا وہاں سے. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَتُ الرَّجْمِ تَلُوحُ, رجم والی آیت چمک رہی تھی بالکل واضح, سب نے دیکھی بھئی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو رجم کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اس پر قرآن کی آیات نازل ہوئی, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي, انجیل والوں کو اور تورات والوں کو چاہیے کہ اس پر فیصلہ کریں جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آج اس پر فیصلہ کیوں نہیں کر رہے, وہ اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے, عبادات میں تو کر رہے ہیں, معاملات میں کیوں نہیں کر رہے. پھر اس میں اس کے فیصلے میں یہ بھی تھا کہ اس نبی پر ایمان لے کر آؤ, یہاں بھی نہیں لاتے تھے. پوری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات انجیل میں لکھی ہوئی تھی کہ ایسا نبی آئے گا. یہ جو مدینہ آباد کیا ہے نا, یہودیوں نے آباد کیا ہے اور اسی لیے آباد کیا, تاریخی کتابوں میں یہودیوں کو پتا تھا کہ اس سرزمین میں ایک پیغمبر ہجرت کر کے آنے والے ہیں, تو یہودیوں نے بہت ساروں نے ادھر ہی آ کے وطن بنا لیا کہ ہمیں وہ پیغمبر کی زیارت نہیں ملے گی تو ہماری آل اولاد پیدا ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے گی. آباد اسی طرح ہوا ہے, وہ اسی بیس پر اسی بنیاد پر آباد ہوا, لیکن حسد اور جیلسی کی وجہ سے وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان کو پی جاتے تھے, ان کی تعویل کرتے تھے, غلط ملط اس کا معنی بیان کرتے تھے. تو بھائی میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو, لڑائیاں ہو, تو تہجد, اشراق, ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں, وہ اور قرآن ایک طرف. اب نہیں فیصلہ کرواتے, کسی بھائی مدرسے سے رجوع کر لو, علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں, وہ مل بیٹھ کے ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے, جو شریعت کا فیصلہ ہوگا مانیں گے. نہ نہ نہ, جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے. بس ایک بات بیان کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, آج کل ہو کیا رہا ہے. میں نے بتایا تھا نا, ایک خاتون نے عدالت سے خلع لیا, عدالت سے جب انہوں نے خلع لیا تو وہ خلع شریعت کے مطابق نہیں تھا. بعض دفعہ عدالت کا خلع ہوتا ہے جس کو علماء بھی مانتے ہیں کہ یہ درست ہے, بعض دفعہ عدالت ان چیزوں کا خیال نہیں کرتی, پھر وہ خلع شریعت میں معتبر نہیں ہوتا. تو وہ جب انہوں نے خلع لیا ہے تو شوہر نے فتویٰ لیا مختلف جگہوں سے, سب مفتیان کرام نے یہی کہا کہ یہ عورت ابھی تک اپنے پرانے میاں کے نکاح ہی میں باقی ہے, اس کا نکاح ختم نہیں ہوا. اس خاتون نے کہا میں نہیں مانتی مولویوں کو, مولویوں کے اپنے بنائے ہوئے فتوے ہوتے ہیں, یہ ہوئے ہیں جیسے آج کل تبصرے کیے جاتے ہیں نا, میں مولویوں کو نہیں مانتی. سیدھا سیدھا بول دو بھائی میں قرآن کو نہیں مانتی, سیدھا سیدھا بول دو. اور اس سے بھی زیادہ واضح لفظوں میں جو منافقت نہیں کرو, دیکھو بولو میں اسلام کو مانتی نہیں ہوں اور وصیت کر دو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. یہ عجیب بات ہے, اسلام کو مان نہیں رہے مگر دفن کہاں ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں جنازہ پڑھوا رہے ہیں مولوی صاحب سے. جب مولویوں کو نہیں مانتے تو بولو میرا کوئی مولوی صاحب میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے, میرا جنازہ پادری صاحب پڑھائیں گے, پنڈت جی سے پڑھوا دینا, بلکہ پنڈت جی سے کہنا لکڑیاں جمع کر کے مجھے آگ میں ڈال دیں, اور جلا دیں کیونکہ میں ہندو ہوں یا میں کمیونسٹ ہوں، جو بھی ہوں مسلمان نہیں ہوں، تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ لیکن یہ کم بہت آدھی بات کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں مولویوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جنازہ بھی پڑھوائیں گے، نکاح بھی مولانا صاحب سے کروائیں گے، اور دفن بھی کہاں ہوں گے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں، غسل بھی دلوائیں گے۔ انگریز تھوڑی غسل کرتا ہے، انگریزوں میں زندہ بڑی مشکل سے نہاتے ہیں، مردہ تو بہت دور کی بات۔ زندوں کی رپورٹیں ایسی ایسی آتی ہیں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں نا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے ایک گورے کو دیکھا روز نہاتا تھا، میں حیران ہو گیا نا، مجھے ایسے بتا رہے جیسے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا اس میں۔ میں نے کہا تو روز نہاتا ہے تو ہم بھی لوگ روز نہا لیتے ہیں، کہ نہیں میں نے اس کو دیکھا وہ روز نہاتا تھا۔ اچھی بات ہے روز نہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عجیب عجیب سے حالات بھی ہیں، میں بھی اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ مردوں کو کہاں نہلائیں گے؟ لیکن آپ مرد، آپ کہہ رہے ہو آپ کی وصیت ہے کہ مجھے نہلایا بھی جائے، مجھے دفن بھی کیا جائے، اور جناب دعا بھی، مغفرت کی بھی دعا کی جائے، یہ سالے ثواب بھی کیا جائے، تو یہ تو سارے مسلمانوں کے لوازمات، ایسے ہندوؤں کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، عیسائیوں کے یہاں کچھ نہیں ہوتا یہ سب چیزیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی میں مولویوں کو نہیں مانتی، مولویوں کے فتووں کو، ملاؤں کے قانون کو نہیں مانتی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، نہیں مانتی۔ 8-10 سال انہوں نے اس نئے والے میاں کے ساتھ گزارے، نیا نیا میاں ملا انہوں، وہ نیا میاں کو بھی شرم نہیں آئی کہ کسی کی بیوی ہے، میں اس سے نکاح کرنے سے پہلے کسی مفتی سے تو پوچھ لوں کہ اس کا پرانا نکاح ختم بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ عدالتیں تو آج کل ایسے خلا کی ڈگریاں جاری کر رہی ہیں جیسے ہی عدالتوں کی اپنی بیویاں ہوں۔ بعض جاہل آدمی ایسی بات کرتے ہیں جو عالم مفتی نہیں کر پاتا۔ ایک جج صاحب بھڑکیاں مار رہے تھے کہ میں نے ایک ہفتے میں 15 عورتوں کو کھلا دلایا ہے، تو ایک جاہل آدمی بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ کہہ رہے نہیں کسی اور کی۔ تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو بھائی، دوسروں کی بیویوں کو تم طلاق نہیں دے سکتے، ایک بیوی ہی تو ہے جو ہماری اپنی اوریجنل اپنی رہ گئی ہے، باقی ہر چیز پہ کسی پہ کسٹم والوں نے قبضہ کر لیا، کسی پہ حکومت نے قبضہ کر لیا، کسی پہ پولیس نے قبضہ کر لیا۔ ایک بیوی ہے جو اللہ نے کہا کہ جب تمہارے نکاح میں آئی تو تم جب تک طلاق نہیں دو گے وہ تمہارے نکاح سے نہیں نکل سکتی۔ طلاق لمن اخذ بالطلاق، حدیث میں آتا ہے طلاق کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے نکاح میں عورت ہے، مرد کو اللہ نے اختیار دیا۔ اور اس میں یاد رکھو عورت کا بھی فائدہ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک عورت نے آواز اٹھائی ہے کہ عدالت میں جو کھلا کا رواج چل پڑا ہے اس سے مرد کو کم نقصان ہو رہا ہے، عورتوں کو زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ عورت کو پتا ہوتا ہے میں اس مرد سے جان چھوڑا سکتی ہوں، عدالت کے ذریعے وہ جان چھڑاتی ہے، اس کے بعد جو نیا مرد ملتا ہے نا وہ اس کی زندگی عذاب میں بن، کیونکہ اس نئے مرد کو پتا ہوتا ہے جس نے پہلی اپنی شوہر سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی، پھر وہ لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے، پھر جب وہ طلاق دیتا ہے تو پہلا میاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بولتا ہے جاؤ اسی کے ساتھ منہ کالا کرو جا کے۔ اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو۔ پہلے زمانے میں عورت کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی میں اب آ گئی ہوں تو اب میری ڈولی نکلے گی، ڈولی آئی ہے تو کھٹولی نکلے گی۔ ہمارے حضرت یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ہندوستان میں مائیں بیٹیوں کو جب گھر سے رخصت کرتی تھی اور باپ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا تھا تو کہتا تھا بیٹا ڈولی جا رہی ہے، اب جنازے کی کھٹولی آئے گی وہاں سے، تم نہیں آ سکتی وہاں سے۔ محبت سے آنا رہنے کے لیے ٹھیک ہے، طلاق لے کے نہیں آنا، ایسا سکھایا جاتا تھا کہ اب تمہاری چابی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب تک نہیں چھوڑے گا تم نہیں آ سکتی۔ اب ایسے کھلے ہو رہے ہیں آرام سے، گئی وہ ایکچولی میرے میاں مجھے زیادہ ٹائم نہیں دیتے، یہ ہو رہا ہے۔ میں عورتوں سے میرے پاس فون آتے ہیں نا بھائی آپ نے کیوں کھلا، چلی وہ چلی ہو رہا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بیلنس ہی نہیں ڈال رہے موبائل میں، خود تو گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ میرے بہنوں ہی نے میری بہن کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے کہا نہیں بتا سکتی تو رہنے دیں، جب بتا ہی نہیں سکتی تو کیا ضرورت ہے بتانے کی، مجھے ان کے اسٹائل سے پتا چل گیا کہ یہ غلو کر رہی ہیں۔ یہ تھوڑا میں آپ لوگ سے بھی فری ہوتا ہوں، ضروری نہیں کہ ان سے میں نے اسی طرح سے کہا ہو۔ تو کہنی میں نے کہا کہنی میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ اتنے ظالم ہیں میرے بہنوئی، خود انہوں نے ہونڈا کرولا رکھی ہوئی ہے، سوری خود انہوں نے ٹویوٹا کرولا رکھی ہوئی ہے، اور میری بہن کو ایف ایکس لے کے دی ہوئی ہے، خود اپنے پاس 50,000 کا موبائل ہے، بہن کو 8,000 والا موبائل لے کے دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ نان نفقے کی کون سی قسم ہے بھائی، موبائل گاڑی دینا یہ کوئی نان نفقے میں تھوڑی داخل ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ خود پراٹھے کھاتا ہے اور بہن کو کھلاتا ہی نہیں ہے، یا پاپے کھلاتا ہے اس کو، خود انڈوں سے ناشتہ کرتا ہے اور بہن کو جو کی سوکھی روٹی کھلاتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھائی ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون سے ظلم کی قسم ہے کہ خود جناب کرولا رکھی بھی اور بہن کو ایس ایس بھی لے کے دی بھی ہے؟ تو میں نے کہا ہم نے تو کسی اپنی بیگم میں سے کسی کو ایس ایس نہیں لے کے دی بھی, ہم تو پھر اس کا مطلب ہماری تو اور آپ میں بھی سے بھی میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں دی بھی ہوگی, اس کا مطلب ہے سب جا کے عدالت سے کھلا لینے, ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہے. خیر بعض جگہ واقعتا ظلم بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوتا, ہوتا بھی ہے, لیکن ظلم ہو تو پھر ایک الگ چیز ہے نا. آج کل تو عدالت میں یعنی عدالت صرف یہ پوچھتی ہے بیوی سے کہ آپ کو اس میاں کے پاس رہنا ہے کہ نہیں رہنا, اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے. بیوی اگر کہتے جتنا بھی اچھا ہو مگر میں نے نہیں رہنا تھا کہ یہ لوگ کھلا کے ڈگری, اس کا مطلب عدالت کو طلاق کا اختیار دے دیا. تو عدالت کو اللہ نے اختیار نہیں دیا میرے بھائی, تو کیسے نکاح ختم ہوگا؟ عدالت کے کہنے سے نہیں ہوگا, پہلے وہ عدالت کے خلا کو کسی مفتی سے پوچھو. اور میں میرا بیان اگر کوئی جج سن رہا ہے, کوئی وکیل سن رہا ہے, تو میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے تم. اگر تم نے خلاف شرع کسی عورت کو کھلا دیا, وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی, خدا کی قسم بدکاری کا گناہ اس عورت کو تو ملے گا, وہ جج بھی قیامت کے دن الٹا لٹکا ہوا ہوگا جو ساری زندگی اس عورت کو بدکاری میں ڈال رہا ہے, وہ وکیل بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا جو اس عورت کو بدکاری کا راستہ دکھا رہا ہے. بیوی کو حلال کرنا یہ اللہ کا کام ہے, حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے, اس کا اختیار نہ کسی جج کو ہے, نہ کسی وکیل کو ہے, نہ کسی مفتی کو ہے, کسی کو بھی نہیں ہے. جب کوئی طلاق دے کر آتا ہے تو مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی نکاح ختم ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں, صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے ختم نہیں کیا, یہ کس نے ختم کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے قرآن مجید میں خلا کے احکام بھی بیان کر دیے اور طلاق کے احکام بھی بیان کر دیے, تو یہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ یہ اس طرح سے نکاح ایجاب و قبول ہوگا تو نکاح ہوگا. اب دیکھو ابھی میں نے نکاح پڑھایا نا, اگر کوئی جج کہے یہ نکاح نہیں ہوا تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مفتی کہہ دے نکاح نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ اسی طرح قرآن حدیث میں اسی طرح نکاح ہوتا ہے, اللہ نے حلال کر دیا ہو گیا. اب اسی طرح زبان سے جب طلاق دے گا یہ لکھ کے دے دے گا تو ہو جائے گی, تو وہ حلال بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. حرام بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو جج کے فیصلے کو کسی مفتی سے بھی, بعض صورتوں میں جج کا فیصلہ نافذ بھی ہوتا ہے, بعض خلا کنسیڈر ہوتا ہے شریعت کی نظر میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے, تو اس میں کسی سے پوچھ لیا کریں. تو میں بس اس خاتون کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. وہ کہنے لگے وہ 10 سال کے بعد جو ہے نا ان کے میاں نے جب ان کے ساتھ ظلم زیادتی شروع کر دی تو ان کو پرانا والا یاد آنے لگا. کون سا والا؟ پرانا والا. اب وہ اور بھی کافی پرانا ہو چکا تھا 10 سال میں, پہلے ہی ان کو پرانا سا لگتا تھا, اب 10 سال کے بعد تو اور پرانا ہو گیا, لیکن پھر بھی یاد آ رہا ہے. اب وہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب وہ میں اپنے پرانے والے میاں کے پاس جانا چاہتی ہوں, میرا دوسرا والا مجھے چھوڑ نہیں رہا, یا طلاق نہیں دے رہا, یا کیا مجھے صحیح طرح یاد بھی نہیں ہے, 3-4 سال ہو گئے اس قصے کو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو عدالت سے خلا لیا تھا کیا وہ شریعت میں معتبر تھا؟ نہیں آ رہی بات. اب پرانے کے پاس جانا ہے تو اب نئے والے کے لیے کس سے فتویٰ لیا جا رہا ہے؟ مفتی صاحب سے. میں نے کہا محترمہ جب آپ نے عدالت سے خلا لیا تھا اس وقت پوچھا تھا کسی مفتی سے؟ کہنے نہیں اس وقت میں نے نہیں پوچھا. پھر اب کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ اب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو ڈانٹ پلائی تھوڑی سی میں نے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا وہ پرانا خلا معتبر نہیں تھا, اس نے جو مجھے تفصیل بتائی نا اس کے مطابق وہ کلدم تھا, یہ 10 سال آپ نے بدکاری اور زنا میں گزارے ہیں, اور آپ کو پرانے والے شوہر سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دوبارہ, اس کا نکاح ابھی تک باقی ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ پرانا والا آپ کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کو ممکن ہے کوئی پرانی مل گئی ہو, شاید وہ آپ کو قبول نہ کرے, وہ بھی تو 10 سال میں کچھ نہ کچھ تلاش میں لگا ہوگا نا. تو یہ ہو رہا ہے ذکرہ. تو اپنے مت کرو, اللہ نے ہمیں بڑا پیارا فیملی سسٹم دیا ہے, بڑا خوبصورت, سب سے بہترین خاندانی نظام پوری دنیا میں, گوگل پہ جا کے سرچ کر لو, کہیں بھی سرچ کرو, پوری دنیا میں سب سے پیارا فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے, سب سے پیارا, کسی قوم کے پاس اتنا خوبصورت سسٹم نہیں ہے. نکاح کے اصول بیان کر دیے کس سے نکاح ہوگا, ہندوؤں میں خالہ پھوپھی سے نکاح ہو جاتا ہے, سگی خالہ سے, غیرت نہیں ہے, شرم نہیں ہے, ماں کی جگہ ہوتی ہے خالہ. میں نے خود ہندو دیکھے ہیں جو خالہ سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بھتیجی سے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے. کتنا خوبصورت اللہ نے ہمارا خاندانی نظام دیا, تو اسلام پر عمل کرو, اسلام کو فالو کرو تاکہ ہمارا یہ خوبصورت نظام برقرار رہے, تباہ و برباد نہ ہو. اور یہ نہیں کہ کبھی تو علماء کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب سے پوچھو, اور جب اپنے مفاد پہ ضد پڑتی ہے تو مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پالیسی نہ چلو. تو بس یہ آج میں ترجمہ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ جب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس دوران خرچہ کون دے گا؟ تم دو گے. کتنا خرچہ ہونا چاہیے؟ آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لو, اگر آپ کا فیصلہ نہ ہو تو کسی اور کو حکم بنایا جائے گا. آگے فرمایا وہ انتا اثر تم فسطر ذی لہو اخرا, اور اگر تم اتنے غریب ہو کہ خرچہ دے ہی نہیں سکتے اس کو, اتنے غریب ہو, تو پھر کیا ہے, پھر یعنی اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دے سکتے, پھر اس کو کسی اور دائی کے حوالے کر دو جو کم پیسوں پر راضی ہو جائے. آئی بات سمجھ, مرد کی گنجائش ہی نہیں ہے, اتنے پیسے ہی نہیں اس کے پاس دینے کے, تو پھر ماں کو یہ کہا جائے گا آپ دودھ پلو, فلاں دائی کے ذمے لگا دیں, وہ دودھ پلائے گی, وہ کم پہ راضی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا اسٹیٹس ذرا ہائی ہے, ڈیفینس کے لیفٹنٹ کی ہیں یہ, تو ان کے جو ہے نا جو ہے وہ جیب خرچی زیادہ ہے, تو بھائی کسی غریب خاتون کے حوالے کر دو, کیونکہ یہ آدمی یہ ڈیفینس کا نہیں ہے, یہ میاں بےچارہ کہیں مچھر کالونی میں رہتا تھا, غلطی سے کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا, اپنے سے بہت اوپر جگہ اس نے شادی کر لی, اب خرچے برداشت نہیں ہو رہے, شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی شادی کیا کرو اپنے سے کم تر میں, تاکہ خرچے اٹھا سکو. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر گنجائش نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ جو ہے وہ, اب یعنی غلطی ریورس تو نہیں ہو سکتی نا, اب یہ کہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی پھر یا تو اس کی بچے کی ماں کم خرچے پہ راضی ہو جائے, ورنہ پھر اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری دائی کے حوالے کیا جائے گا, وہ کم خرچہ لے کے. کسی نے پوچھا تعویذ لٹکانا شرک ہے, برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں. تعویذ لٹکانا شرک بعض دفعہ ہوتا بھی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا, اگر اس میں کوئی شرکیہ لفظ ہے تو شرک ہے, شرکیہ چیز نہیں ہے تو پھر شرک نہیں ہے. البتہ تعویذ لٹکانا توکل کے خلاف ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے, صحابہ کرام میں عمومی طور پر تعویذ لٹکانے کا رواج نہیں تھا. حدیث میں جو تعویذ کو شرک کہا گیا ہے, تو حدیث میں جو تعویذ کو شرک, اس کا علماء مطلب بیان کرتے ہیں, وہ شرکیہ تعویذ مراد ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں جھاڑ پھونک کو بھی شرک قرار دیا ہے. حدیث میں آتا ہے تمائم والرقیہ من الشرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تمائم اور رقیہ, رقیہ کہتے ہیں جھاڑ پھونک کو, حالانکہ جھاڑ پھونک اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے کرے تو پھر تھوڑی شرک ہے, تو سب کا اتفاق ہے. تو پتہ چلا کہ جیسے جھاڑ پھونک سے شرکیہ جھاڑ مراد ہے, ایسی تعویذ سے بھی شرکیہ تعویذ. لیکن پھر بھی جو جائز تعویذ بھی ہیں ان کا استعمال کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں ایک بات بتا دوں, کان کھول کے سن لو, چیخ رہا ہوں میں کئی سال سے, کہ جو آدمی تعویذ کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے مسائل حل میں نے کبھی زندگی میں ہوتے بھی نہیں دیکھے, وہ ساری زندگی انہی تعویذ پلیتوں میں پڑا رہتا ہے. سب سے بہترین طریقہ مسئلے حل کرنے کا صلاۃ الحاجت, جو سنت طریقہ ہے, دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو, سارے مسئلے حل ہوں. یہ تو کمزور ایمان والے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ فلانے سے وظیفہ لے لیا, فلانے سے تعویذ لے لیا, فلانے سے. وہ ہمارے اکابے بھی جو تعویذ دیا کرتے تھے وہ اسی کمزور ایمان کو, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ بالکل کسی مزار پہ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں, وہاں بالکل خالصتاً شرکیہ تعویذ دیتے ہیں. ہمارے حضرت بھی اسی وجہ سے تعویذ دے دیا کرتے تھے, مگر خود حضرت نے پوری زندگی میں کبھی تعویذ نہیں لٹکایا. میں بھی جب کوئی زیادہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے نا, مجھے پتا ہوتا ہے اگر میں نے نہیں دیا تو یہ پھر چلا جائے گا, کیونکہ بعض لوگوں کو تو یہ بیماری ہوتی ہے, ان کو تعویذ سے حقیقت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے پھر وہ شرکیہ اس کے پاس چلا جائے, تو ان کو ہم بھی پرچی پہ بسم اللہ لکھ کے دیتے ہیں. مگر میں کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خود تعویذ لٹکاؤں, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, نہ کبھی اپنے بچوں کو, حالانکہ بچوں میں بھی بیماری بھی آتی ہے, صحت بھی آتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن تعویذ نہیں لٹکانا, مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے ایک پاس رشتے دار پہ جن آتے تھے, ان سے بھی میں نے تعویذ نکال کے پھینکوا دیے سارے, میں نے کہا جن بھی بغیر تعویذ ہی کے جائے گا, اور چلا گیا الحمدللہ. جنات دیکھتے ہیں, جو آدمی تعویذ گنڈو روحانی ڈراموں میں پڑتا ہے نا, جنات بسیرا وہیں کرتے ہیں. اگر آپ اجازت ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, وقت تو بہت ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. جنات ہمیشہ اسی کی طرف آتے ہیں جو آدمی ان چکروں میں زیادہ پڑتا ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی. سنا دوں واقعہ, قرآن سے بھی اور مشاہدے سے بھی, اگر اجازت, جس کو جانا ہے چلا جائے. پھر لوگ کہتے ہیں بہت لمبا بیان ہو گیا, چھٹی بیان کی, اب یہ غریبی چل رہی ہے, غریبی میں جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے, جس نے نہیں بیٹھنا نہیں بیٹھے. وہ یہ ہے کہ کیسے واقعات, دو واقعات سناتا ہوں اور ایک قرآن کی آیت. پہلے تو واقعات سنا دوں کہ کیسے آتے ہیں جنات لوگوں کے پاس. ایک گاؤں میں ایک مزار تھا, پہلے بھی واقعہ سنایا اور جو نئے نئے لوگ ہیں ان کو تازہ ہو جائے گا. وہاں ایک مزار تھا, اس مزار میں خواجہ غلطان رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی, پتہ نہیں کوئی بزرگ تھے بھی یا نہیں تھے, بنائے نہیں تھے, ممکن ہے کوئی بزرگ ہی ہو. تو اس مزار کے بارے میں یہ تھا کہ جو بھی یہاں جاتا ہے یہ بزرگ اس کو لات مارتے ہیں اتنی زور سے کہ وہ دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو بھی وہاں لیٹ رہا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ لیٹے, بزرگ لیٹے, ان کو واقعتاً لات لگی, اور وہ کہاں جا کے لگے ہیں, دیوار. میں تھا, میرے ساتھ دو تین ساتھی اور تھے, ہم نے کہا یہ ٹوٹل فراڈ ہے, شیطانی کام ہے, کیونکہ بزرگ کسی کو لات زندگی میں نہیں مارتے، مرنے کے بعد تو ویسے انسان، اگر انہوں نے لات مارنی ہوتی تو جو غسل دے رہا ہوتا نا، تھوڑی سی غلطی کرتا اس کو کھینچ کے لات مارتے ہیں. غسل میں میت کے ساتھ بعض دفعہ ناانصافی ہوتی ہے، اس وقت جب نہیں ماری اب کہاں اللہ، اب تو قبر کے اندر چلے گئے. میں نے کہا ہم لیٹنے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے ہمارے ایک چھوٹے بہت چھوٹا قد تھا ان ساتھی کا، بہت ہلکے پھلکے، وہ لیٹے، کوئی لاد نہیں آ رہی، کوئی لڑکی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. مجھے کہا آپ لیٹے، میں لیٹ گیا، میں بھی لیٹا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں اس نے کچھ پڑھائیاں پڑھی ہوئی ہیں، حالانکہ ہم نے کوئی پڑھائیاں نہیں پڑھی تھی. ہم جا کے لیٹ گئے، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ ایسا کرو، یہ والی سورت اتنی دفعہ پڑھو. ہم نے وہ سورت بھی پڑھ لی، آیت کرسی بھی پڑھ لی، سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا آنکھ بند کرو، ایسے ہاتھ رکھ لو آنکھ پہ. ہم نے ہاتھ بھی رکھ لیا، پھر بھی نہیں لڑک رہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا ایسا کرو، خود اپنے آپ کو تھوڑا سا لڑکاؤ پہلے. میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا لڑکایا، پھر بھی نہیں ہو رہا. ہم اٹھ گئے، کہہ رہے یار تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارا صحیح ہے، تم لوگ کا خراب ہے. اب کیا ہوا، پھر دوسرا کوئی لیٹا آ کے جو پہلے لڑکا تھا، اب وہ لیٹا، وہ بھی نہیں لڑک رہا. وہ بھی حیران ہے، پہلے تو لات لگی تھی، میں وہاں گیا تو کیوں نہیں ہو. ہم نے کہا یہاں سے جنات اپنی فائلیں لپیٹ کے بھاگ گئے، ان کو پتا ہے ان پہ بس چلنے والا. یہاں دو بندے آ گئے ہیں جو مضبوط عقیدے کے، اب نہیں چل رہا. یاد رکھو جو لوگ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں، خدا کی قسم جنات انہی پر زیادہ آتے ہیں. جنات راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی ان چکروں میں پڑتا ہے، لہذا اب اس کو، کیونکہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ مجھے زیادہ لفٹ کرا رہا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ڈر رہا ہے، ہر وقت وظیفوں میں اور جھاڑ پھونک میں اور ان چکروں میں زیادہ غلو کرتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں اپنی دال گلے گی. اور ایک دفعہ آپ اس کو مایوس کر دیں، بولے جو مرضی کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کتنا روحانی علاج والوں کے خلاف 4-6 سال سے چیخ رہا ہوں نا ممبر پہ بیٹھ کے. میں ان کو بولتا ہوں تم نے جتنے تعویذ دینے میرے خلاف کرو، میں اپنی شلوار کے نیپے میں رکھوں گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان پہ ہوتا اس پر اثر ہے جو ان لوگوں پر ایمان رکھتا ہے. وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی، اللہ فرماتے ہیں جنات شیطان جو ہے نا وہ انہی پر آتا ہے جو ان کے دوست ہوتے ہیں. اب ایک اور واقعہ بتاؤں. یہ جو ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جھاڑتے ہیں نا، پیلیا جھاڑتے ہیں یا نظر اتارتے ہیں مرچیں جلا کے. بعض خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ بہت رو رہا تھا، ہم نے باقاعدہ مرچیں جلائیں اور اس میں دھواں بھی نہیں آیا، حالانکہ مرچوں سے، اور بچہ رونا بند کر دیا. بچے نے باقاعدہ رونا ٹھیک ہو گیا. تو اگر یہ نظر نہیں تھی اور یہ سب نہیں تھا تو بچہ چپ کیوں ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا ہے. ان سے کسی نے اس قسم کا سوال پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ شیطان تمہارے بچے کو پہلے چٹکی کاٹ کے رولاتا ہے. رولانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان. پھر جب تم یہ ٹوٹکے کرتے ہو نا الٹے سیدھے، شیطان چٹکی کاٹنا بند کر دیتا ہے تاکہ تمہارا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جائے. یہ کام ہی شیطان کر رہا ہے. اگر ایک دفعہ شیطان کو مایوس کر دو، بچہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، روئے گا، مگر ہم یہ مرچے ویرچے نہیں جلائیں گے اور یہ بٹے بٹے گھما کے، جو بعض عورتیں یہ بھی کرتی ہیں، سل بٹا اور بچے کے سر سے گھماتی ہیں، دھڑم کر کے پھینکتی ہیں، اس سے آواز آتی ہے، ٹوٹکے کر. اگر تم ایک دفعہ یوں کر لو یقین کہ بھائی بچہ روتا رہے چیختا رہے، میں نے یہ نہیں کرنا، شیطان پھر اس بچے کو چٹکی مارنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہتا بھائی یہ نہیں، غلط عقیدہ نہیں ہو رہا اس کا، خیال چھوڑ. بعض لوگ کسی روحانی علاج والے کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یاد رکھو وہ ٹھیک نہیں ہوتے، شیطان نے اس پہ تصرف کرنا تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیا ہوتا ہے تاکہ اس آدمی کا اس روحانی والے سے تعلق مضبوط ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو ٹھیک ہوگے، جب واپس آؤ گے تو آپ پہ دوبارہ دورے پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جاؤ، کیونکہ جتنا جاؤ گے نا یہ پریشانی آپ پر کے ساتھ آپ کے بھائی پر بھی شروع ہو جائے گی، آپ کی بہن پہ بھی، پھر آپ کے خاندان پر بھی. مشہور رسالہ ہے نا عبقری، اس کے خلاف تو میں بہت عرصے سے بول رہا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ایک دعوت پہ کسی نے بتایا کہ یہ حکیم طارق چغتائی صاحب کسی کے گھر جاتے تھے روحانی علاج کے لیے. روحانی علاج کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سنا ہوا تھا، تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس کو نہیں بلاؤ جن چڑیل بگانے کے لیے، جو ہمیں جو اللہ اس کے رسول نے جو وظائف بتائے ہیں قرآن و سنت میں، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ جادو کی کچھ مخصوص آیتیں ہیں، وہ پڑھ کے دم کر دو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کسی کو لانے کی ضرورت نہیں. تو کہہ رہے کہ میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا نہیں جب یہ آتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ جب سے یہ تمہارے گھر میں آنا شروع ہوئے ہیں, پہلے تو ایک آدمی کو تھا, مزید کتنے افراد بھی جن چڑیل آنا شروع ہوئی ہیں. اس نے کہا واقعتاً اور بھی بہت سارے خاندان کے افراد ہیں اور سارے ان کے مرید بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے, ورنہ پھر وہی چڑیلیں بھوت اور یہ چکر بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. کہہ رہے مجھے آپ کا بیان یاد آ گیا کہ آپ نے بیان میں یہی بات کہی تھی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, بڑی مشکل سے ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کہہ رہے آپ نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ یہ روحانی والے جس گھر میں جاتے ہیں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے اور 10 مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو کہہ رہے میں نے آپ کا بیان کا حوالہ دے کے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. کہہ رہے اس کی سمجھ میں آ گیا, ورنہ یہ مسئلے پولیس کے سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آتے. اب میں دو چار اپنے واقعات بتا دوں آپ. قطر سے کسی کا فون آیا میری بیوی پہ جن آتا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, یوں فلانے میں فلانے مفتی صاحب سے علاج کرا رہا ہوں اور وہ تعویز گنڈوں کے بڑے ماہر نہیں ہوئے, تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا علاج چھڑوا دو. یاری بات, میں نے کیا کہا؟ علاج چھڑوا دو. اور کیسے مر جائے گی؟ میں نے کہا نہیں مرے گی انشاءاللہ. اور میں نے کہا زندگی سے موت بہتر ہے, کیونکہ یہ وقتی طور پر ان سے فون کہہ رہے ہیں, ان سے فون پہ بات کرتے ہیں نا, وہ فون پہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک تو ہوتی ہے, یہ بیماری اسی وجہ سے ہو رہی ہے. حالانکہ ان مفتی صاحب کو میں جانتا بھی ہوں, لیکن میرا تو بار بار دعوے ہوتے ہیں نا کہ میں روحانی والوں کو نہیں مانتا. میں کیوں مانوں؟ ان کے پاس ہے کیا دلائل کی دنیا میں؟ یہ بالکل زیرو ہیں, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے میرے بھائی, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے؟ آپ کی اماں کا نام پوچھ کے آپ کے حوال بتا رہے ہیں. ابے اپنے سسر کا نام پوچھ کے اپنی بیوی کے بارے میں تو بتا. ان کو اپنی بیویوں کا نہیں پتا ہوتا, اپنی ساس کا نام پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, کہ بیوی کا نہیں پتا اس وقت کدھر بیٹھی ہوئی ہے, کیا کر رہی ہے. تو یہ سب عاجز ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, قرآن کہہ رہا ہے انسانوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو, فقیر ہو, سب کے سب بھکاری ہو. تو وہ قطر سے فون آیا, ان کا ممکن ہے بیان بھی سن رہے ہوں, وہ بیان میرا سنتے ہیں. تو وہ کہنے لگے میری بیوی پر گلا گھٹتا ہے, دم نکلتا ہے, یوں ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ صرف آیت الکرسی پڑھا کریں, باوضو ہو کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں, اس کے علاوہ ان مفتی صاحب سے تعلق اس کا ختم کروا دیں, ورنہ تھوڑے دن میں آپ پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. پھر رات کو 4 بجے ان کا فون آیا, حضرت میری بیوی کی حالت خراب ہو رہی ہے, میں ان کو فون کر لوں؟ یہ تو مر رہی ہے بالکل. میں نے کہا مرنے دو, عزم کر لو, عزت کی کیا ہے, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے, فون نہ کرو. لیکن پھر بھی اس نے کر لیا, کیونکہ اب ظاہر ہے یہ حالت دیکھنے, وہ بیوی ٹھیک ہو گئی ان کی. میں نے کہا تمہاری ساری زندگی اسی میں گزرے گی, اب تھوڑے دن میں تمہاری بیٹی پہ آنا شروع ہوگا, تمہارے پڑوسی پہ آنا, پڑوسیوں کو بھی چاہیے مکان خالی کر کے بھاگ جائیں, کیونکہ یہ پڑوسیوں پہ بھی اثرات دیکھے ہم نے. جو روحانی والا جائے کبھی ایسے شخص کو کرائے پہ مکان نہ دیا کرو, یاد رکھو وہ کچھ نہ کچھ اپنے الٹے سیدھے اثرات چھوڑ کے جائے گا. کرائے پہ ان کو بولو یہاں سے نکلو سب, چلو بھاگے. کسی تعویذ علاج کرنے والے کی بات کر رہا ہوں, کبھی نہ ہوں. تو وہ پھر جناب اس کا پھر اگلے دن فون آیا. میں نے کہا بھائی آپ کو جب میری باتوں پر اعتماد نہیں ہے تو آپ مجھے فون کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علاج کرائیں ان سے, میری باتوں پر یقین نہیں ہے. کہہ رہے ٹھیک ہے. پھر میں پھر وہی میری بیوی کا گلا دب رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈبکانا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہونے دو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تھوڑے دن گزرے, الحمد للہ اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی, اور اتنی صحیح ہو گئی اس نے مجھے خوشی میں 10,000 روپے وہاں سے ہدیہ بھیجا. یہ اس لیے بتانے کی کتنی خوشی اس آدمی کو دل سے ہو رہی تھی کہ یار میری جان چھوڑ گئی ان مسائل سے, اتنا خوش اتنا خوش. ایک اور خاتون, ان کی بچی پہ جن آتا تھا, منہ اس بچے کا تبدیل ہو جاتا تھا, عجیب سی شکل بن جاتی تھی. میں نے کچھ علامات پوچھی, بعض علامات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جن ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ واقعی جن کی کچھ کیفیت لگ رہی ہے. تو میں فلانے سے علاج کرا رہی, میں نے کہا ان سے علاج چھوڑ دیں آپ, میرے علاج کا طریقہ کیا ہے کہ علاج چھوڑ دیں, نہیں یہ ہو جائے گا. میں نے کچھ نہیں ہوگا, اور بھائی آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں. یہ اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں وہ دم کر دیں, کوئی بھی نیک آدمی دم کر دے. بڑا صبر کیا اس خاتون نے, کچھ وقت کے بعد ان کا فون آیا, الحمدللہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں, ایک خاتون کا فون آیا کہ میں دارالعلوم کورنگی گئی، انہوں نے مجھے بتایا، دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کبھی اس چیز کے کو قائل نہیں کرتے، لیکن ہر ادارے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہہ رہی مجھے انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں بھیجا، ایک بزرگ ہیں وہ یہ علاج کرتے ہیں تو وہاں چلے جاؤ۔ تو میں جو ہوں نا جب میں گئی تو میرے میاں پہ بھی یہ کیفیات شروع ہو گئی ہیں اور انہی کے پاس جانے سے علاج ہو رہا ہے۔ میں نے کہی پہلے آپ کے میاں پر نہیں تھی، وہاں جا کے اب آپ کے میاں پر بھی آ گئی، اور اگر آپ کہہ رہی میرے میاں نا ایک ایک فٹ اچھلتے ہیں یوں یوں کر کے رات، پھر ان سے میں دم کرواتی ہوں یا فون پہ بات، تو وہ فون پہ کچھ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے میاں جو اچھلنا شروع ہوئے ہیں نا، یہ وہی جب سے آپ وہاں گئی ہو اس کے بعد ہوئے ہیں، اور میں نے کہا آپ جاؤ اپنے میاں کا بھی علاج کراؤ ان سے، تھوڑی دنوں میں آپ کی ساس یہ ایک فٹ اچھل رہے ہیں وہ دو فٹ اچھلیں گی، پھر آپ کی نندے جٹھانیاں یہ چار چار فٹ، پورا گھر جو ہے نا آپ کا جنات اور چڑیلوں سے اچھل کود میں مصروف ہوگا۔ اچھا جب میں ان سے یہ بات کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا ایک عامل میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہماری مسجد کے مؤذن صاحب کسی کو مہمان لائے تھے مجھ سے ملوانے کے لیے، یہ محترم تشریف لائے آپ سے ملنے، مجھے نہیں پتا تھا یہ خود بھی یہی کام کرتا ہے۔ میں بڑے دھڑلے سے اس کو بتا رہا ہوں کہ جناب میں نے کہا یہ سب فراڈی ہوتے ہیں، تمہیں اردو بنا رہے ہیں، تو اللہ اس کے رسول نے وظائف بتائے ہیں، بس ان پر اکتفا کرو، قرآن و سنت میں جو بتائے۔ دیکھو جادو کا علاج سب سے بہترین سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اگر اس سے بہترین کوئی علاج ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاج نہ سکھاتے۔ کتنا طاقتور جادو کیا تھا یہودیوں نے نبی پر، مگر سورہ فلق اور سورہ ناس سے اتر گیا، تو بس کافی ہمارے لیے، ہمارے تو اللہ کا شکر ہے سارے مسائل اسی سے حل ہوتے ہیں، باقی یہ نہیں ہو رہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے۔ بزرگوں کے پاس جاؤ تو تمہیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں، یعنی تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ بس جو یہ کہتا نا میں نے اتنے جن قابو میں کر لیے، اتنی چڑیلیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جن قابو میں کرنا کسی کے باپ میں دم نہیں ہے، وہ جن ہے بھائی، تم جن تھوڑی ہو، وہ جن ہے، وہ کیوں بوتل میں کیوں آ جائے گا؟ کہہ رہے میں نے بوتل میں جی جن، وہ جن ہی کیا جو بوتل میں بند ہو جائے، یہ ایسے ہی جیسے کہ میں نے اتنے بڑے دہشت گرد کو شاپر میں ڈال دیا ہے، پولیس نے بھیجا کہ جاؤ دہشت گرد کو پکڑ کے لایا، تو اس کا طریقہ زنجیروں میں جکڑ گئی ہوں، آپ کہہ رہے میں شاپر میں ڈال کے رہا، آپ کہیں گے بھائی وہ کوئی گوشت ہوگا، مرغی ہوگی، چکن ہوگا، مچھلی ہوگی، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، تو جن کو بوتل میں بند کر لیا۔ جھوٹ بولتے ہیں، وظیفے کر کر کے بےچاروں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن آ رہا ہے جن جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جنات آتے ہیں، جادو بھی ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں، جادو کے ایک الگ طریقے ہوتے ہیں، اس طرح جادو ہوتا ہے، اس کا علاج بھی ہوتا ہے، اس کا علاج یہی ہے سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ ہاں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ کسی نے کہاں جادو دفن کیا ہوا ہے، بعض دفعہ یہ اندازہ ہوتا ہے پڑھائیوں سے نہیں اندازہ ہوتا، یہ کسی پہ شبہ ہوتا ہے تو جیسے پولیس والے اس کی ٹھکائی لگا کے اگلوا لیتے ہیں نا، ایسی خاندان کی کسی عورت اسی کام میں مشغول ہے تو اس کو ذرا سائڈ پہ لے جاؤ، اس کی ٹھکائیاں شکائیاں لگواؤ تو اگل دے گی وہ کہ میں نے کہاں چھپایا ہوا ہے، پھر وہاں سے جا کے اس کو نکال دو تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں اگل رہی، ان لوگوں کو نہیں پتا، یہ کم بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ بہو کا الزام ساس پہ ڈالیں گے، سوکن کو بدنام کریں گے تمہاری سوکن نے کچھ کیا ہوا ہے، اور میں نے بار بار یہ بھی بتایا کہ جادو اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے جتنا آج کل لوگوں میں فیشن بن گیا، اس نے خود پہ کر دیا، اس نے جادو بہت کمزور سبب ہے، کمزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا، ورنہ جادو اتنے آرام سے ہو نہیں جاتا، نبی پر اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہیں تو اللہ نے ہونے دیا اثر، تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ کیونکہ جادوگر ہوتے تو نہ جادوگر پہ اثر نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہونے دے دیا چلو بھی، تاکہ ان کا یہ دماغ سے نکل جائے کہ جادوگر ہیں۔ ورنہ یہودیوں نے ابو نبی پر جب جادو کیا تو کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ نہیں کیا ہوگا، کیا حضرت عمر پہ نہیں، کسی پہ بھی اثر نہیں ہوا، تو ایسے تھوڑی ہے کہ جو بھی کچھ پلیدے پلیدے پڑے آپ کو جادو ہے، ایسا نہیں ہوتا، اتنی اندھی نہیں لگ رہی، دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، جادو کا اثر اسی پر ہوتا ہے جو ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جو جادوگروں کو لفٹ نہ کرے، تو نے جتنے پلیدے پلیدے پڑھنے ہیں بیٹھ کے میرے گھر میں بیٹھ کے پڑھ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہندو کا اتنا ایسا اس معاملے میں ایسا ایمان تھا، بی بی سیوا آپ سرچ کریں، ہندو پنڈت جادو کرتے کچھ ایسے وہ کرتے تھے، اس وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے ہندوؤں کو چیلنج کیا کہ تم مجھ پہ جادو کر کے دکھاؤ، حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس کو پتا تھا یہ شعبدے بازی ہے، سر عام منظر پہ وہ ہندوؤں نے سارے منتر پڑھ لیے، وہ بیٹھا مسکراتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ اس کے بعد پھر ہندوؤں نے اس کو قتل کی دھمکی، کیونکہ پنڈتوں کے پول پٹیاں کھل گئی تھی ساری، تو پھر اس کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا، آج کل برطانیہ میں رہ رہے، بی بی سی میں پورا اس پہ کالم شائع ہوا تھا۔ تو یہ جب وہ اس کا اثر قبول نہیں کر رہا نا، وہ بیٹھے مسکرائے بولے جو پڑھنے پڑھ لے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں جو پہلے سے پنڈت جی کے پاس جائے گا، یار یہ یوں منتر پڑے گا، یوں ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا، وہ تو ویسے ہی آپ کسی کے پاس بھی جائیں یہ نظریہ لے کے جائیں کہ یہ پڑے گا تو یوں ہوگا تو وہ نہیں بھی ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ لکھنا کراؤ, اللہ اس کے رسول نے جو بتائی باتیں بس اس پر عمل کرو. تو قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جنات نے یہ اللہ سے بتایا, جنات نے یہ جب ایمان لائے تو بتایا کہ لوگ چونکہ ہم سے ڈرتے ہیں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات کہنے لگے کہ ہم نے لوگ چونکہ ہم سے ڈرتے تھے, ہم سے پناہ مانگتے تھے, تو ہماری سرکشی بڑھ گئی اور ہم نے لوگوں پہ مسلط ہونا شروع کر دیا. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہی جنات کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. نہیں لفٹ کرائیں گے تو نہیں ہوگا. پھر میں کسی وقت اپنا واقعہ سناؤں گا جو ہمارے گھر میں جنات آ گئے تھے. دلچسپ واقعہ ایک دو لوگوں نے سنا ہوگا, دوبارہ کبھی سناؤں گا, ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا. کہ ہمارے گھر میں جنات, میں عاملوں کے خلاف بولتا تھا کہ فلانا بھی فراڈی, فلانا بھی فراڈی, میرے جنات جتنے بھیجنے ہو میرے گھر بھیجو. تو وہ مجھے کہتے تھے اس نے حصار کھینچے ہوئے. حالانکہ میں نے کوئی حصار وصار نہیں کھینچے ہوئے بھائی, ہمیں پتہ ہی نہیں حصار وصار ہوتا کیا ہے, ان میں دم ہی نہیں ہے جن بھیج نہیں سکتے. الحمد للہ اللہ کا فضل ہے, کوئی بڑائیاں مقصد نہیں, اللہ کا فضل ہے کہ یہ ان میں دم نہیں ہے کہ یہ کسی نہیں ہو. ایک عامل نے مجھے کہا, میرے ایک شاگرد کو کہا کہ میں اس کو دھواں دکھاؤں گا. اس شاگرد کے سامنے واقع جن میں اس کو جن کی زیارت کرواؤں گا. اس شاگرد نے مجھے بتایا کہ اس عامل نے مجھے جن کی زیارت کروائی. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہا اس نے یوں کہا, یوں کرو, پھر آنکھیں کھول کے بیٹھ گیا, پھر ایک دھواں نظر آیا ایسے, یوں جن جن وا وا. میں نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس سے کہو مجھے دکھائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ان عامل نے کہا ان کو بھی دکھاؤں گا, نہیں بڑے فنٹر بنتے ہیں. پوری پڑا پتہ نہیں پڑتا رہا, مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا. میں نے کہا تمہارا پہلے سے یہ سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ, یہ مسمرزم ہو رہا ہے. مسمرزم ہوتا ہے پتہ ہے ان لوگوں کے پاس جو جاتے ہیں نا, دماغ پہ یہ اثر ڈالتے ہیں. جب آپ نہیں اثر لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تک نہیں نظر آیا, اتفاق سے بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اور اللہ کرے نہ ہی نظر آئے. اچھا خیر, کیونکہ بعض دفعہ ایسا نظر آتا ہے. ایک صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ گھر ہزار سال پرانا ہے, اس میں کوئی بھی نہیں رہتا, جنات نے بسیرا کیا ہوا یہاں پہ, تو یہاں نہ رہو. ٹھیک ہے نا, بعض گھروں میں واقعی جنات ہوتے بھی ہیں, تو یہاں نہ رہو. وہ فنٹر بنا کے چاہو ایسی کی تیسی, میں نہیں مانتا یہ جن ون کو, کچھ نہیں ہوتا, میں یہی جا کے رہوں گا. فنٹر بن رہا ہے, دروازہ بجائے ٹک ٹک ٹک, اندر سے ایک صاحب بولے جی فرمائیے. میں نے سنا ہے کوئی جنات ونات رہتے ہیں, کوئی ایسی کہانی ہے؟ کہہ رہا نہیں, میں تو 500 سال سے لے رہا ہوں, مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا.
یہ بے ہوش, ارے بھائی 500 سال سے لے رہے, یہ جناب بے ہوش ہو کے گر گئے. ابھی یہی خود ہی جینے کم بخت.
تو کیا واقعہ سنا رہا تھا میں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں تو وہ دھواں دکھایا, وہ نظر نہیں آیا نا. ہاں تو میں فون پہ اس کو سمجھا رہا تھا خاتون کو کہ جتنے ہیں نا یہ سب فراڈی ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ سارے سب پر آنا. کہہ رہے وہ دارالعلوم کے فلانے نے کہا. میں نے کہا دارالعلوم والے گئے, بنوری ٹاؤن والے گئے, جامعۃ الرشید گئے, کیونکہ علماء کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں یہ لوگ. بعض بےچارے نیک لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہ اتنے شاطر ہوتے ہیں نا, ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں نا ادھر ادھر گھما گھما کے, کہ وہ سامنے والا بھی بےچارہ, تو وہ مفتیوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں. واقعی بہت سے مفتیوں کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہمارے حضرت کو الحمدللہ اس میں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکا. وہ ایک عامل تھا, وہ کہتا ہے میرے پاس ایک جن ہے جو صحابی ہے. آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میں نے آپ کا بیان سنا, میں ہنستے بہت ہنسی آئی. تو اس میں میں خود بے بیان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے میرے پاس جن ہے, اس آدمی کا دماغ, اس کی سیٹنگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا, اس کو کھول کے دوبارہ بنانا پڑے گا. جو یہ کہہ رہا ہے میرے پاس صحابی جنات ہیں, بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس صحابی جنات ہیں. تو جب بھی کوئی روحانی والا یہ کہنا میرے پاس صحابی جنات آتے ہیں, تو آپ اس کو بتاؤ کہ تمہارا دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب تمہاری ریپیئرنگ نہیں, تمہیں کھول کے دوبارہ بنانا پڑے گا. جن صحابی کسی کے پاس نہیں جاتے, ذہن رکھو, اس کے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ مکہ مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے بھائی, وہاں جا کے حج کریں, ثواب کریں. یہ کیا ہے, اس کے پاس آ رہے ہیں 500 سال سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی. ہاں وہ عامل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں بتا رہا ہوں اس خاتون کو, بھائی تمہارے چڑیلے بھی آئیں گے, یہ بھوت بھی آئیں گے, یہ بھی آئیں گے, چھوڑو ان چکروں میں نہیں پڑو, بس آیت الکرسی پڑھو اور صبر کرو, صبر کرو, صبر. تو خیر وہ جب پوری کتھا سنا کے میں فارغ ہوا ہوں, تو اب مؤذن صاحب نے کہا کہ یہ عامل ہیں. میں نے کہا تھے اب نہیں, تھے اب, اب ان میں یہ دم نہیں ہے کسی کا. ان کو پتا ہے کہ اب ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا کسی نے. حکیم الامہ نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے. تو ایک پٹھان بےچارہ گٹری میں نا شیشے کے برتن لے کے, نازک برتن لے کے جا رہا ہے, تو اس آدمی نے روکا بھائی نیچے رکھو, نیچے رکھا, اس نے ٹھوکر ماری, بولے یہ کیا ہے؟ پٹھان نے کہا ہے نہیں. ہاں شیشے کی چیز اب ٹھوکر مارتی, اب تھوڑی اب کچھ ٹکڑے ہے نہیں. مجھے بھی خیال آیا تو بولو کہ بھائی یہ وہ کہنا عامل ہیں نہیں تھے اب نہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.